آگے دیکھیے سبق بھائی. سوال ازی تقریر واضح شد کہ اصل قاعدہ در یعیدو یافتہ میں شود و تعیدو و اعیدو و نعیدو تابع آن هستند. پس آنچے کہ دنی رسالہ نوشتا کہ تقریر قاعدہ در مطلق علامت مزارے میں باید صرف دریا تقریر قاعدہ نمودن و دیگران را تابع قرار دادن تطویل لا طائل است غلط میں شود. گزشتہ سبق کے اندر افادات کا باب ہم نے شروع کیا تھا. مصنف رحمہ اللہ اپنے استاذ کے کچھ قیمتی نکات کو وہ ذکر کر رہے ہیں اور بتلایا کہ میرے استاذ محترم بڑے ذہین انسان تھے اور خاص طور پر علم صرف کے اندر ان کو بڑی دلچسپی بڑا شوق تھا اور اس میں بڑی محنت فرماتے تھے اور بعض اوقات وہ ضابطے کی ایسی پیاری تقریر فرماتے تھے کہ بہت سے لفظوں کا شذوذ وہ ختم کر دیتے تھے. شذوذ یعنی شاذ ہونا, شاذ ہونا ختم فرما دیتے اور وہ کلمے جو ہیں وہ لفظ جو ہیں ضابطے کے مطابق ہو جایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی بعض مقامات پر وہ بڑی پیاری اور قیمتی تقریر فرمایا کرتے تھے, تو ان کو اب اس افادات کے باب میں وہ ذکر فرما رہے ہیں بھائی. اور میں نے بتلایا سات فائدے یہ ذکر کریں گے. پہلا فائدہ یا پہلا افادہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. سب سے پہلا افادہ متعلق تھا کہ معطل سے جو باب افعال اور استفعال آتے ہیں ان میں سے بعض بابوں کے اندر اعلال ہوتا ہے اور بعض بابوں کے اندر تصحیح ہوتی ہے. یوں کہ باب افعال اور باب استفعال اس سے جو کلمات آتے ہیں بعض کلمات میں اعلال ہوتا ہے اور بعض میں اعلال نہیں ہوتا. تو جتنوں میں اعلال نہیں ہوتا یعنی تصحیح ان کے اندر آتی ہے ان کو ان کی اصل صورت پر برقرار رکھتے ہیں تو عام صرفی حضرات اس کو شاذ قرار دیتے ہیں. جیسے اروح یروح ارواحن, یہاں پر اس کو وہ کیا قرار دیتے ہیں؟ شاذ, کیونکہ یہ ضابطے کے مطابق ہے. ضابطے کے مطابق اس میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی نہیں. جب ہوئی نہیں تو یہ خلاف ضابطہ ہوا. اور شاذ بھی کسے کہتے ہیں؟ جو استعمال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو لیکن ضابطے کے خلاف ہو. تو یہ اروح یروح ارواحن یہ کیا ہے؟ ضابطے کے خلاف ہے. ارواح میں دیکھو کیا ہے, وہ متحرک ہے, ما قبل حرف صحیح ساکن را موجود ہے تو وہ کی حرکت را کو دے کر پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے. اور کیا کہنا چاہیے؟ اراح. تو شرطیں ساری پوری ہیں بھائی. یباعو والا قانون ہے, یوں کہ باع یبیعو اور یباعو والا قانون ہے جس میں حرکت ما قبل کو دیتے ہیں اور پھر اگر وہ حرکت فتحہ ہو تو پھر اس واو اور یا کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. تو شرطیں ساری پوری ہیں لیکن اروحہ کے اندر اعلال نہیں کیا گیا تو صرفی حضرات نے اسے شاذ قرار دیا. اسی طرح باب استفعال کے اندر بھی بعض کلمات آتے ہیں کہ وہاں ساری شرطیں پوری ہیں لیکن وہاں اعلال نہیں ہوا. جیسے استصوب یستصوب استصوابا, استصوب کے اندر دیکھو وہ متحرک ہے اور ماقبل صاد حرف صحیح ساکن ہے تو وہ کی حرکت کس کو دینی چاہیے؟ صاد کو. اور وہ کو پھر ماقبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے, الف سے بدلنا چاہیے. تو ساری شرطیں پوری لیکن یہاں پر اعلال نہیں ہوا تو اس کو صرفی حضرات نے کیا قرار دیا؟ شاذ قرار دیا, یعنی ضابطے کے خلاف ہے. البتہ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے, عرب اسی طرح واو کے ساتھ بولتے ہیں استصوبا اروحا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ بہت سے ابواب میں اعلال ہوتا ہے جیسے اقام یقیم اقامتن. اقام اصل میں کیا تھا؟ اقواما. اسی طرح استقام یستقیم استقامتن. استقام اصل میں کیا تھا؟ استقواما. تو باب افعال اور استفعال سے بہت سے کلمات ایسے آئے ہیں جن میں اعلال ہوا ہے وہ ضابطے کے مطابق ہیں, اعلال ہونا بھی چاہیے. جیسے اقام اصل میں کیا تھا؟ اقوامہ، وہ متحرک ہے اور ما قبل قاف حرف صحیح ساکن ہے، تو واو کی حرکت قاف کو دی اور واو کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے پھر کس سے بدلا؟ الف سے، تو کیا بن گیا؟ اقام. استقام اصل میں کیا تھا؟ استقوام. واو متحرک ہے اور ما قبل قاف ساکن ہے، تو واو کی حرکت قاف کو دے کر واو کو الف سے بدلا، کیا بن گیا؟ استقام. تو حاصل کلام کیا؟ باب افعال اور استفعال میں جب تمام شرائط پوری ہوں تو باع یبیعو اور یا یباعو والا قانون لگتا ہے، اور وہ لگنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ وہ قانون لگا اور بعض جگہ وہ قانون نہیں لگا. تو صرفی حضرات نے وہ تمام صیغے جہاں وہ قانون نہیں لگ رہا، اگرچہ شرائط ساری پوری ہیں پھر بھی قانون نہیں لگ رہا، صرفی حضرات نے ان کو کیا قرار دیا؟ شاذ قرار دیا. کہ عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے اعلال ہونا چاہیے لیکن عرب اعلال کرتے نہیں، تو یہ قانون کے خلاف ہوا، البتہ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. اور کہتے ہیں یہاں پر ان دو ابواب میں جو صحیح کلمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تھوڑے نہیں، اچھے خاصے ہیں، تو ان ساروں کو کیا قرار دے دیا؟ شاذ قرار دیا. کہتے ہیں میرے استاذ محترم اس ضابطے کی ایسی تقریر فرماتے تھے کہ ان کلمات کا شذوذ ختم ہو جاتا تھا اور یہ ضابطے کے مطابق ہو جاتے تھے. اور وہ تقریر یہ کہ وہ فرماتے کہ باقی شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط کا اور اضافہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ واو اور یا جو متحرک ہیں اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، تو اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ایک شرط اور بھی ہے کہ اس کے مصدر میں واو کے بعد الف نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے؟ آپ اعلال کرنا چاہتے ہیں ارواحا میں، واو یا متحرک ہے، اس کی حرکت کس کو دینا چاہتے ہیں؟ ما قبل کو. تو اس کا مصدر دیکھو، اس کے مصدر میں اس واو یا کے بعد الف نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ارواحا کا مصدر ارواح دیکھا تو وہاں اس واو متحرک کے بعد کیا ہے؟ الف. لہذا شرط پوری نہیں، جب شرط پوری نہیں تو اعلال بھی نہیں ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا مصدر میں واو اور یا کے بعد الف نہیں ہونا چاہیے. شرط کیا ہے؟ مصدر میں اس واو اور یا کے بعد الف نہیں ہونا چاہیے جس واو اور یا کی حرکت آپ ما قبل کو دینا چاہتے ہیں. تو ارواح کا مصدر کیا ہے؟ ارواح. یہاں تو دیکھو واو کے بعد الف ہے، لہذا شرط پوری نہیں، جب شرط پوری نہیں تو ارواح میں اعلال نہیں کریں گے. اسی طرح استصوبا، اس کے اندر آپ واو کے اندر اعلال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مصدر میں دیکھیں استصواب. یہاں دیکھو اس واو کے بعد کیا ہے؟ الف. اور ہم نے تو کہا تھا الف نہیں ہونا چاہیے، الف موجود ہے تو شرط پوری نہیں، جب شرط پوری نہیں تو استصوبا میں اعلال نہیں کریں گے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن پھر یہ اقامہ یقیموں میں اعلال کیوں ہوا؟ وہاں بھی تو مصدر میں واو کے بعد الف ہے. مثلا اقامہ اصل میں کیا تھا؟ اقواما. اس واو کی حرکت کس کو دے دی؟ ما قبل کو، اور واو کو الف سے بدلا، حالانکہ اس کا مصدر کیا ہے؟ اقامتن. اور اقامتن اصل میں کیا تھا؟ اقوامن. دیکھا اس واو کے بعد یہاں الف موجود ہے. اور اسی طرح استقامہ اصل میں کیا تھا؟ استقواما. یہاں بھی حرکت نقل کی گئی، اعلال کیا گیا، حالانکہ اس کا مصدر کیا ہے؟ استقامتن. اور استقامتن اصل میں کیا تھا؟ استقوامن. دیکھا یہاں پر بھی واو کے بعد الف موجود ہے، تو یہاں بھی شرط پوری نہیں، جب شرط پوری نہیں تو یہاں بھی اعلال نہیں ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں بھائی یہاں الف نہیں ہے، یہ جو آپ نے کہا نا اقامتن کی اصل اقوامن ہے، یہ درست نہیں. اقامتن کی اصل اقوامن نہیں ہے، اسی طرح استقامتن کی اصل استقوامن نہیں ہے. بھائی پھر کیا اصل ہے؟ کہتے ہیں اقامتن اصل میں ہے افعالتن وزن پر، افعال وزن پر نہیں ہے، اقوام وزن پر نہیں ہے، بلکہ کس وزن پر ہے؟ افعالتن. تو اصل میں کیا تھا؟ اقامتن. اصل میں کیا تھا؟ افعالتن وزن پر بناؤ اقوامتن. دیکھا یہاں کوئی الف ہے نہیں، الف نہیں ہے، شرط پوری ہے، جب شرط پوری ہے تو اعلال ہونا چاہیے، لہذا پورے باب میں اعلال ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح استقامتن، اس کی اصل استقوام نہیں ہے بلکہ اس کی اصل کیا ہے؟ استقوامتن استفعال. ताकि नीचे जेर है तो उसको जेर ही रखो, इस्तेफालतुन, बस सिर्फ इस्तेफाल अलिफ को खत्म कर दो और आखिर में ता जोड़ दो। तो इस्तेकामतुन किस वजन पर है? इस्तेफालतुन वजन पर है, और इसकी असल क्या है? इस्तेकवामतुन बर वजन इस्तेफालतुन। तो यहां पर वो देखो, वो के बाद अलिफ नहीं, जब वो के बाद अलिफ नहीं मस्तर में तो एलाल होगा, लिहाजा पूरे बाब में एलाल हुआ। सूरत अच्छी तरह समझ में आ गई? तो अब देखो ये सारे जाब्ते के मुताबिक हो गए, जिनमें एलाल हुआ है इकामतुन, मालूम हुआ इसका मस्तर ही क्या है? एकवामतुन असल में था, और इस्तेकामतुन असल में क्या था? इस्तेकवामतुन था। यहां देखो वाव नहीं है, जब वाव नहीं है तो एलाल होना चाहिए, और अरवाह युरबिह इरवाहन, वहां वाव के बाद क्या है? अलिफ है मस्तर में, लिहाजा वहां एलाल नहीं होना चाहिए, और अरबों ने भी एलाल नहीं किया। इस्तस्वाब यस्तस्विब इस्तस्वाबन, यहां पर भी वाव के बाद क्या मौजूद है? अलिफ मौजूद है, जब अलिफ मौजूद है तो शर्त पूरी नहीं, जब शर्त पूरी नहीं तो एलाल नहीं होना चाहिए, और अरबों ने भी एलाल नहीं किया। इस्तस्वाब यस्तस्विब इस्तस्वाबन बोलते हैं। तो सारे लफ्ज क्या हो गए? जाब्ते के मुताबिक हो गए। अब कोई भी शाज नहीं, किसी को शाज कहने की जरूरत नहीं, देखो सिर्फ एक शर्त बढ़ाई तो सारे शाज लफ्ज क्या हो गए? कानून के मुताबिक हो गए। भाई इस पर फिर इश्काल होता है, मुसन्निफ ने भी उसको जिक्र किया सवाल और जवाब की सूरत में। इश्काल ये कि माकबल में तो आपने हमें बताया था कि मसदर जो होता है वो एलाल में फेल के ताबे है, यूं कहो एलाल में फेल असल है और मसदर उसके ताबे, फेल में एलाल हो तो मसदर में भी करेंगे, और अगर फेल में एलाल नहीं तो मसदर में भी नहीं। जैसे काम कियामन, काम में एलाल हुआ इसलिए कियामन में भी एलाल हुआ, असल में क्या था? कियामन। फिर वो किससे बदला? माकबल कसरा की वजह से यास। क्यों बदला? क्योंकि इसके फेल कामा में एलाल हुआ था, तो फेल में एलाल हो तो मस्तर में एलाल करते हैं, फेल में एलाल ना हो तो मस्तर में भी नहीं करते। जैसे कावमा किवामन, कावमा के अंदर एलाल नहीं, फेल में एलाल नहीं, तो इसका मस्तर जो है किवामन, वहां पर भी देखो वो को या से नहीं बदला, अगरचे माकबल कसरा मौजूद है। कियामन भी असल में क्या था? क़िवामन, वहां एलाल कर दिया, और यह भी वही है क़िवामन, लेकिन यहां एलाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि आपने हमें बताया था एलाल में फेल असल है, फेल में एलाल हो तो मस्तर में एलाल होता है, फेल में एलाल ना हो तो मस्तर में भी एलाल नहीं, कामा में एलाल हुआ इसलिए क़ियामन में भी एलाल हुआ, कावामन में एलाल नहीं लिहाजा क़िवामन में भी एलाल नहीं। बात समझ में आ? तो आपने तो हमें यह बताया था कि एलाल में कौन असल है? फेल असल है और मस्तर उसके ताबे, फेल में एलाल है तो मस्तर में है, फेल में नहीं तो मस्तर में भी नहीं, और आपकी ये वाली तकरीर लें तो इससे तो पता चला मस्तर असल है। मस्तर में अगर वो या के बाद अलिफ है तो एलाल नहीं करेंगे, जब एलाल नहीं करेंगे तो फेल में भी एलाल नहीं करेंगे। जैसे इरवाह मस्तर में क्या है? एलाल नहीं। क्यों नहीं एलाल? क्योंकि वाव के बाद क्या आ रहा है? अलिफ। जब वाव के बाद अलिफ है, यहां मस्तर में एलाल नहीं तो अरवाहा फेल के अंदर भी एलाल नहीं। इस्तेस्वाब भाई, इस्तेस्वाब मस्तर में एलाल नहीं। क्यों नहीं एलाल? क्योंकि वाव के बाद अलिफ है और मस्तर में एलाल नहीं तो फेल में भी एलाल नहीं, लिहाजा इस्तेस्वाबा में भी एलाल नहीं, अगरचे वहां तो कोई अलिफ नहीं है। तो आपकी इस तकरीर से तो मालूम हो रहा है कि मस्तर असल है एलाल में और फेल उसके ताबे, जबकि पहले आपने इसका बरअक्स हमें बतलाया था। तो जवाब यह देते हैं कि यह असल और फरा होना यह एक सरसरी और सतही बात है, और असल मकसद यहां पर सरफी हजरात का यह नहीं होता कि किसी एक को असल बनाया जाए और बाकियों को उसके ताबे बनाया जाए, बल्कि असल मकसद यह होता है कि बाप का हुक्म एक जैसा होना चाहिए, यानी बाप के तमाम सीगों के अंदर मुनासिबत होनी चाहिए। अगर एक सीगे में एलाल का कवी सबब मौजूद है तो जब वहां एलाल करते हैं तो बाकी तमाम सीगों के अंदर भी एलाल कर देते हैं ताकि सारा बाप एक जैसा हो, और अगर किसी एक सीगे में तसही का कवी सबब मौजूद है कि इसको सही रखो, इसमें एलाल न करो, तो फिर जब उसमें एलाल नहीं करते तो बाकी भी किसी सीगे में एलाल नहीं करते ताकि बाप के सारे सीगे बाहम एक दूसरे के मुनासिब रहें, उनमें फर्क ना हो कि कहीं एलाल हुआ है और कहीं एलाल नहीं। तो असल मकसद असल और फरा करार देना नहीं है, बल्कि असल मकसद क्या है कि बाप का हुक्म एक जैसा रहे, बाप के सीगों में मुनासिबत रहे। अगर किसी एक जगह एलाल का कवी सबब किसी एक सीगे में पाया जाए तो फिर जब वहां एलाल करेंगे उस सबब की वजह से तो बाकी सीगों में भी क्या कर देंगे, एलाल कर देंगे। और अगर बाप के अंदर किसी एक सीगे में तस्ही का कवी सबब मौजूद है कि इसमें एलाल न करो इसको सही रखो, तो फिर जब उसमें एलाल नहीं करेंगे तो फिर बाकी भी किसी सीगे में एलाल नहीं करेंगे ताकि सारे बाप का हुक्म एक जैसा रहे। एलाल हुआ है तो सारे बाप में हो और एलाल नहीं हुआ है तो सारे बाब में एलाल न हो। और इसकी उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल भी जिक्र की थी, कहते हैं देखो जैसे यईदू देख लो और युक्रिमू देख लो। यईदू के अंदर देखें वह गिर गया इसलिए क्योंकि वह दरमियान में आया या मफ्तूहा के और कसरा के। यईदू यईदू असल में क्या था, यईदू तो वो बीच में आ गया या मफ्तूहा और कसरा के, और वो जब भी या मफ्तूहा और कसरा के बीच आए तो उसकी अदायगी सकील होती है, जुबान से उसकी अदायगी मुश्किल होती है। तो लिहाजा यईदू के अंदर एक कवि सबब पाया गया जिसने तकाजा किया कि इस वो को गिरा दिया जाए। जब यईदू के अंदर इस वो को गिरा दिया गया तो फिर ताईदू आईदू और नाईदू में भी वो को गिराया गया। अगरचे वहां पर ताईदू में माकबल तो वो से माकबल तो या मफ्तूहा है ही नहीं, आईदू में भी नहीं है, नाईदू में भी नहीं, तो यहां पर अगरचे एलाल का सबब मौजूद नहीं लेकिन मुनासिबत के लिए क्या कर दिया गया, वो को गिराया गया ताकि सारे सीगे एक जैसे हो जाएं, बगैर ये देखे कि कौन असल है और कौन फरा। इसी तरह देखो बाब इफाल है अक्रमा युक्रिमो, युक्रिमु असल में था यु अक्रिमु, क्योंकि मुजारे को किससे बनाते हैं, माजी से, और माजी क्या है अकरमा, शुरू में हमजा है, इसी के शुरू में क्या ले आते हैं अलामते मुजारे और बाकी भी जो तब्दीलियां करनी हो आयन वगैरह के अंदर वो कर देते हैं तो मुजारे बन जाता है। तो युक्रिमु असल में क्या था यु अक्रिमु, फिर ये हमजा क्यों गिरा, तो सरफी हजरात बतलाते हैं कि असल में मुतकल्लिम का जो सीगा है वहां दो हमजा जमा हो रहे थे, असल में क्या था ओ अकरीमो, और मुजारे के शुरू में दो हमजा का जमा होना सकील है, लिहाजा एक हमजा को गिरा दिया गया। और जब उस हमजा को मुतकल्लिम के सीगे में गिराया गया तो फिर बाकी तमाम सीगों के अंदर भी गिरा दिया गया मुनासिबत के लिए ताकि सारे सीगे एक जैसे हो जाएं। ये नहीं कि बाज जगह हमजा मौजूद है और बाज जगह हमजा मौजूद नहीं, भाई तो बगैर ये देखे कि असल कौन है और फरा कौन, बस एक सीगे में एलाल का कवी सबब पाया गया तो सारे बाब में क्या कर दिया, एलाल कर दिया। तो देखो एक गर्दान यईदू की गर्दान में, यईदू की गर्दान में तमाम सीगों को गायब के सीगे के ताबे कर दिया गया, और युक्रिमु की गर्दान में तमाम सीगों को मुतकल्लिम के सीगे के ताबे कर दिया गया। तो अगर असल और फरा होने को देखा जाए तो इन दोनों में से एक को असल करार दिया जा सकता है, दोनों को तो असल करार नहीं दे सकते भाई। मसलन अगर आप यईदू के एतबार से देखें तो असल किसको करार देना चाहिए, गायब के सीगे को, जब गायब के सीगे को आपने असल करार दे दिया और आईदू को उसके ताबे करार दे दिया तो फिर युक्रिमु की गर्दान के अंदर आपने उक्रिमु को असल करार दिया और युक्रिमु को उसके ताबे के, उसमें युक्रिमु में हमजा क्यों गिरी, उक्रिमु की वजह से। तो फिर तो अगर आप असल और फरा होने को देखें फिर तो एक बात दुरुस्त हो सकती है, दोनों बातें तो दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर याईदू को देखें तो गायब के सीगे को असल करार देना पड़ता है और आईदू को मुतकल्लिम के सीगे को उसका ताबे, और अगर युक्रिमु की गर्दान को देखें तो मुतकल्लिम के सीगे को असल करार देना पड़ता है और युक्रिमु के सीगे को उसके ताबे करार देना पड़ता है। मालूम हुआ असल मकसद किसी एक को असल करार दिया जाए और बाकियों को फरा करार दिया जाए, यह मकसद नहीं है, बल्कि ये देखा जाता है कि एलाल का कवि सबब किसी सीगे में अगर मौजूद है तो फिर एलाल कर देते हैं और बाकी सीगों को भी उसी की तरह कर देते हैं मुनासिबत के लिए। और अगर किसी एक सीगे में तसही का कवि सबब पाया जाए तो फिर एक सीगे के अंदर जब एलाल नहीं करते तो बाकियों में भी नहीं करते मुनासिबत के लिए, ताकि बाप का हुक्म एक जैसा रहे। बात समझ में आ गई। अब आइए भाई आज के सबक की तरफ। यहां तक बात समझ में आ गई, ये था गुज़श्ता सबक का खुलासा। देखिए आगे सवाल। अजी तकरीर वाज़ह शुद के असल कायदा दरियादु याफ्ता में शवद व ताइदु व आयदु व नाइदु ताबे आ हस्तंद पस आँच के दरी रिसाला नविश्ता के तकरीर कायदा दर मुतलक अलामत मुजारे में बायद सिर्फ दरिया तकरीर कायदा नमूदन व दीगरान रा ताबे करार दादन तत्वील ला ताइल अस गलत में शवद। यहां से मुसन्निफ की तकरीर पर एक एतराज होता है, उस एतराज को मुसन्निफ खुद जिक्र फरमा रहे हैं और उसका जवाब भी जिक्र फरमा रहे हैं। एतराज यह होता है कि आपने अभी जो तकरीर की उससे पता चला कि असल कानून याइदु में लगता है, यानी याइदु के अंदर वाव दरमियान में आया या मफतूहा और कसरा के, तो वाव को गिरा दिया और बाकी ताइदु आइदु और नाइदु वगैरह जो हैं वो इस याइदु के ताबिया हैं। आपके इस बयान से क्या पता चला कि असल जाब्ता किस में जारी हुआ है? याइदु में, और बाकी ताइदु आइदु और नाइदु क्या हैं? वो इसके ताबिया हैं। आपकी इस तकरीर से तो आपकी गुज़श्ता एक तकरीर गलत साबित हो जाती है। अगर आपकी ये तकरीर मान लें कि असल जाब्ता याइदु में जारी हुआ है और ताइदु आइदु और नाइदु क्या हैं, वो इसके ताबे। अगर ये तकरीर मान लें तो माकबल में आपने इसके बरअक्स एक तकरीर की थी, वो तकरीर गलत मानना पड़ेगी। और वो तकरीर कहां की थी? जहां पर मुअत्तल के कवानीन शुरू हुए थे। तो पहला कानून आपने हमें यह बतलाया था कि याइदु ताइदु आइदु और नाइदु वगैरह में वो क्यों गिरता है? क्योंकि वो दरमियान में आ गया अलामत मुजारे मफतूहा और कसरा के, इसलिए वो गिर जाता है। क्या जाब्ता बयान किया था? कि वो बीच में आ गया अलामत मुजारे मफतूहा और कसरा के, इसलिए वो गिर गया। और फिर आपने मजीद वहीं पर तकरीर करते हुए फरमाया था कि और उलमा इस जाब्ते को किस तरह बयान फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि असले जाब्ता लगा है याइदु में और ताइदु आइदु नाइदु वगैरह क्या है उसके ताबे हैं। कहते हैं ये जो और उलमा ने बात लिखी है ये तत्वील लाताइल है, बेफायदा बात को लंबा करना है, बेफायदा बात लंबी कर दी। कैसे? कि जाब्ता लगा है याइदु में और फिर ताबे कर दिया आइदु नाइदु और ताइदु वगैरह को, बेफायदा बात लग। मुख्तसर सा कह दो कि अलामत मुजारे मफतूहा और कसरा के बीच वो आया था इसलिए गिरा दिया। न इसमें या को जिक्र करने की जरूरत, न ता को, न हमजा को और न नून को, ताइदु आइदु नाइदु सबको जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। तो वहां आपने क्या तकरीर की थी? फिर सुनो, आपने अभी जो यहां तकरीर की उस तकरीर से यह साबित हो गया, आपने खुद बयान कर दिया कि असल जाब्ता किसके अंदर जारी हुआ है? याइदु में, और ताइदु आइदु और नाइदु क्या है उसके ताबे हैं। लेकिन माकबल में आपने ये तकरीर कुछ और तरह की थी, जब जाब्ते बयान कर रहे थे वहां आपने कहा था कि वो क्यों गिरा? क्योंकि वो दरमियान में आया अलामत मुजारे मफतूहा, या के बजाय आपने क्या कहा? अलामत मुजारे मफतूहा और कसरा के दरमियान जब भी वो आए उसको क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। और आपने वहां पर यह भी कहा था कि और उलमा ने इस जाब्ते को बयान करते हुए यह कहा है कि यह जाब्ता याइदु में असलन लगा है और ताइदु आइदु नाइदु में तबअन लगा है। और उलमा ने जो ये तकरीर की है कि याइदु में जाब्ता असल लगा है, ताइदु आइदु नाइदु में तबान लगा है, आपने कहा था ये तत्वील ला ताइल है, ये बेफायदा बात को लंबा कर दिया। ये कहने की क्या जरूरत है कि असलन याइदु में लगा और ताइदु आइदु नाइदु उसके ताबे हैं, ये कहने की क्या जरूरत है? बस सीधा सीधा कह दो کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ واو آئے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. اور اب آپ آ کر خود کہہ رہے ہیں کہ اصل ضابطہ کس میں لگا، یہ عائدو میں، اور تائیدو عائدو نائیدو کیا ہے، اس کے تابع ہیں. تو پہلے اسی بات کو آپ نے تطویل لاطائل کہا تھا اور اب اسی کو خود بیان کر رہے ہیں، تو اس سے تو آپ کی وہ پچھلی تقویریر جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ دیکھیے یہی اعتراض ذکر کریں گے اور پھر جواب بھی. کہتے ہیں سوال، ازی تقریر واضح شد، اس تقریر سے یہ واضح ہو گیا کہ اصل قاعدہ در یعیدو یافتہ میں شبد، کہ اصل ضابطہ جو ہے وہ یعیدو کے اندر پایا گیا. وتعیدو وعیدو ونعیدو تابع آن ہستن، اور تعیدو عیدو اور نعیدو اس کے تابع ہیں. یہ اس تقریر سے واضح ہوا جو آپ نے ابھی کی. اب اگلی تقریر ذکر کرنے لگے ہیں. پس آنچے کے درین رسالہ نوشتہ، پس وہ جو آپ نے اس رسالے میں لکھا کہ تقریر قاعدہ در مطلق علامت مضارع میں بایت، کہ قاعدے کی جو تقریر ہے وہ مطلق علامت مضارع میں ہونی چاہیے. کس میں ہونی چاہیے؟ یعنی یا مفتوحہ نہ کہو بلکہ کیا کہو، علامت مضارع مفتوحہ کہو. مطلقا علامت مضارع کو ذکر کر دو، اس میں یعیدو بھی داخل ہو جائے گا، اعیدو بھی، نعیدو بھی، تعیدو بھی، کیونکہ سب کے شروع میں کیا ہے، علامت مضارع ہے. تو کہتے ہیں پس آنچے کے دری رسالہ نوشتہ، پس وہ جو آپ نے اس رسالہ میں لکھا کہ تقریر قاعدہ در مطلق علامت مضارع میں باید، کہ ضابطے کی تقریر جو ہے وہ مطلق علامت مضارع میں باید ہونی چاہیے. صرف دریا تقریر قاعدہ نمودن، صرف یا کے اندر قاعدے کی تقریر کرنا، کس میں؟ یا میں قاعدے کی تقریر کرنا اور باقیوں کو اس کے تابع قرار دینا، یہ کیا ہے؟ تطویل لاتا ہے. تو صرف دریا، یہ وہ گزشتہ تقریر ذکر کر رہے ہیں. آپ نے وہاں ذکر کیا تھا کہ صرف دریا تقریر قاعدہ نمودن، صرف یا کے اندر قاعدے کی تقریر کرنا، و دیگران را تابع قرار دادن، اور باقیوں کو اس کا تابع قرار دینا، تطویل لاطائل است، یہ کیا ہے؟ بات کو بے فائدہ لمبا کرنا ہے. تطویل کا معنی لمبا کرنا، لاطائل بے فائدہ. یہ بات کو بے فائدہ لمبا کرنا ہے. یہ جو آپ کی سابقہ تقریر ہے، آپ کی اس موجودہ تقریر سے غلط میں شود کیا ہو جاتی ہے؟ غلط ہو جاتی ہے، غلط ثابت ہو جاتی ہے. اب جواب دیں گے، بڑی قیمتی باتیں ذکر کر رہے ہیں مصنف. جواب یہ دیں گے کہ ایک ہوتا ہے ضابطہ، ایک ہوتا ہے ضابطے کا سبب اور اس کی وجہ. ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے ضابطے کا سبب، کہ یہ ضابطہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. کہتے ہیں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک، جہاں ضابطے کی تقریر ہو وہاں سبب کو ذکر نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ طالب علم پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. جہاں ضابطہ ذکر ہو، ضابطے میں وجہ اور سبب نہ ذکر کرو کہ فلاں صیغے میں اصل ضابطہ لگا تھا، باقیوں کو اس کے تابع کر دیا. بھائی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختصر ضابطہ ذکر کرو کہ جہاں بھی علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ واو آئے اس کو کیا کر دو، گرا دو. بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اصل ضابطہ تو یعیدو میں لگا تھا اور پھر اس کے بعد اعیدو نعیدو تعیدو کو ہم نے اس کے کیا کر دیا، تابع کر دیا. یہ تو آپ سبب ذکر کر رہے ہیں، سبب اور چیز، ضابطے کو اس سے الگ رکھو. ضابطہ مختصر ہو، طالب علم آسانی سے یاد کر لے، لہذا ضابطہ مختصر بھی ہو اور جامع ہو، یعنی اس میں اس ضابطے کی تمام صورتیں آ جانی چاہیے، کوئی صورت باہر نہیں رہنی چاہیے. تو لہذا وہاں ہم ضابطہ ذکر کر رہے تھے، تو ضابطہ مختصر ہونا چاہیے اور اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ کس کے بیچ آئے، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے، تو اس وہ کو گرا دو. دیکھو سب اس کے اندر آ گئے. ہاں پھر جہاں آپ سبب ذکر کریں، بھئی یہ گراتے کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس کی علت کیا ہے، وہاں پھر بھی تفصیل بیان کرو کہ دیکھو یعیدو کے اندر اصل ثقل یہاں آتا ہے، جب بھی واو آ جائے یا مفتوحہ اور کسرہ کے تو اس کی ادائیگی زبان پر ثقیل ہو جاتی ہے، جب ثقیل ہو جاتی ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے اس واو کو کیا کر دو، گرا دو. تو لہذا یعیدو میں سے واو کو گرا دیا، اور جب یعیدو میں گرایا تو باقی باب کے اندر بھی گرا دیا، تردن للباب، تاکہ سارا باب موافق ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے، اس میں مناسبت ہو جائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام کیا ہوا جواب کا، کہ ایک ہے تقریر قاعدہ اور ایک ہے قاعدے کا سبب اور قاعدے کا نقطہ. تو تقریر قاعدہ وہ جامع اور مختصر ہونی چاہیے، اور جہاں تفصیل ہے وہ تفصیل کہاں بیان ہونی چاہیے، قاعدے کے سبب کے اندر، وہاں تقریر بیان ہونی چاہیے کہ اس قاعدے کے لگانے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، جواب بھائی، جواب در تحریر قواعد دو مقام است. قواعد کے لکھنے میں دو مقام ہے بھائی، قواعد کے لکھنے میں دو مقام ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں جن کو الگ الگ رکھنا چاہیے، ایک ہے تقریر قاعدہ اور ایک ہے اس کا سبب. تو کہتے ہیں در تحریر قواعد دو مقام است، تحریر قواعد کے اندر دو مقام ہیں، یکے تقریر قاعدہ، ایک قاعدے کی تقریر ہے، دیگر بیان نقطہ و سبب حکم قاعدہ، اور دوسرا نقطہ اور قاعدے کے حکم کا سبب بیان کرنا کہ یہ قاعدے کا یہ حکم کیوں لگایا گیا، یہ وہ کیوں گراتے ہیں. تو کہتے ہیں در تقریر قاعدہ بیان کلی باید، قاعدے کی تقریر جو ہے اس میں بیان کلی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بیان کلی ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی کلی بات بیان کر دو، یوں نہ بیان کرو یعیدوں میں الگ لگا پھر باقیوں کو اس کے تابع کر دیا. نہیں نہیں، سیدھا سیدھا کہہ دو، بس علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ میں جب بھی واو آئے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں اصل اور تابع کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مختصر تقریر ہو گئی اور جامع ہو گئی، سارے افراد آ گئے یا نہیں آ گئے، تو یہ کلی ضابطہ ہو گیا. یہ تو ایک قاعدہ ہے، ہر قاعدے میں یعنی اسی طرح ہونا چاہیے، قاعدہ مختصر اور جامع ہو، تمام صورتوں کو شامل ہو، اور قاعدے کی جو علت اور حکم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ الگ رکھنا چاہیے. وہ جہاں تفصیل مطلوب ہو وہاں تفصیل ذکر کی جائے، اصل ضابطے کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے آگے بھائی، کہتے ہیں در تقریر قاعدہ بیان کلی باید، قاعدے کی تقریر جو ہے وہ بیان کلی باید، وہ کلی بیان ہونا چاہیے، یعنی تمام صورتوں کو کیا کر لے، گھیر لے، کلی ہو، سب کا احاطہ کر لے، سارے افراد اس کے اندر داخل، یعنی تمام وہ صیغے اس کے اندر داخل ہو جائیں جن پر وہ قانون لگنا ہے. وہ قانون اگر آپ قاعدہ یوں بیان کرتے ہیں، اگر وہ کس کے درمیان آئے، یا مفتوحہ اور کسرہ کے، تو پھر تعیدو آیا نہیں، اس میں تو یائے مفتوحہ ہے ہی نہیں شروع میں. آعیدو آیا نہیں، وہ بھی اس میں نہیں آیا. نعیدو آیا، نعیدو بھی اس میں نہیں آیا. یہ تو بیان کلی نہ ہوا. بیان کلی تو ایسا ہو جو تمام جزیات کو، جزیات کا معنی ہے افراد، افراد جو اس کے جن پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے، قاعدے کا بیان اور اس کی تقریر ایک بیان کلی ہونا چاہیے، ایک جامع بیان ہونا چاہیے جو تمام افراد کو شامل ہو. جن جن صیغوں پر یہ ضابطہ لگنا ہے وہ سارے اس میں داخل ہونے چاہیے. تو اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ یہ نہ کہو کہ وہ درمیان یا مفتوحہ اور کسرہ کیا ہے، بلکہ یوں کہو اگر وہ کس کے بیچ آئے، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے. دیکھو اب یہ جامع ہو گیا، سارے 14 کے 14 صیغے مضارع کے اس کے اندر داخل ہو گئے. تو کہتے ہیں در تقریر قاعدہ بیان کلی باید، قاعدے کی تقریر میں بیان کلی باید، کلی بیان ہونا چاہیے کہ شامل جمیع جزئیات باشد، جو کہ تمام جزئیات کو شامل ہو، تمام افراد کو. افراد سے کیا مراد؟ وہ صیغے جن میں یہ ضابطہ لگنا ہے وہ سارے اس میں داخل ہو جائیں. کہ شامل جمیع جزئیات باشد، جو کہ تمام جزئیات، تمام افراد کو شامل ہو. ودر بیان، اور دوسری چیز جو تھا بیان نقطہ، اب اس میں کہتے ہیں تفصیل آنی چاہیے. وہاں تفصیل آنی چاہیے کہ فلاں صیغے میں یہ صقل آ رہا تھا، یوعدو میں صقل آ رہا تھا، تو وہاں سے وہ گرا دیا، اور جب وہاں سے وہ گرایا تو باقیوں میں بھی طبعاً وہ کو. تو یہ ضابطے میں نہ بیان کرو، یہ ضابطے کی علت اور سبب میں اور اس کی تفصیل میں بیان کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ در بیان نقطہ و سبب، اور قاعدے کے نقطے، نقطہ کہتے ہیں گہری بات، باریک بات بھائی، باریک بات. وہ در بیان نقطہ و سبب جو ہے، اور سبب اور نقطے کے بیان کے وقت شرح نمودہ شود، یہ وضاحت کی جائے کہ علت حکم چونی یافتہ شد در فلاں صیغہ، کہ اس ضابطے کا جو حکم ہے، کہ علت حکم، یہ جو حکم کا حکم کی جو علت ہے، چونی یافتہ شد در فلاں صیغہ، اس طرح پائی گئی فلاں صیغہ میں، یہ واو کو گرانے کی علت کیا ہے؟ فلاں صیغے میں، کون سے صیغے میں؟ یعیدوں میں پائی گئی. اس طرح، کس طرح؟ کہ یا مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ واو آئے تو وہ زبان پر کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے، اس کی ادائیگی دشوار ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ دربیان نقطہ و سبب شرع نمودہ شود کہ علت حکم چنی یافتہ شد در فلاں صیغہ، اور قاعدے کا نقطہ اور سبب کے وقت یہ وضاحت کی جائے کہ علت حکم چنی یافتہ شد در فلاں صیغہ، کہ اس حکم کی علت اس طرح پائی گئی فلاں صیغہ میں، و دیگران را تابع کردان، اور باقی صیغوں کو اس کے تابع کر دیا ہے. تو کہتے ہیں در اصل تقریر تفریق نمودن، اصل تقریر کے اندر ہی فرق کرنا، اصل تقریر میں ہی فرق، یعنی اصل ضابطے میں ہی اگر آپ یعیدو تعیدو اعیدو نعیدو کو سب کو الگ کر دیتے ہیں اور کیا کہہ دیتے ہیں یہ ضابطہ اصل میں کس کے اندر لگا ہے، یعیدو میں، اور باقی سارے کیا ہیں اس کے تابع، تو وہیں پر آپ نے فرق بیان کر دیا تو یہ طالب علم کے ذہن کو منتشر کرنے کا سبب بنے گا، یعنی طالب علم پر بوجھ بڑھے گا، اس کی پریشانی کا سبب بنے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آسان مختصر لفظوں میں کہہ دو کہ وہ کس کے بیچ آئے، علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے، اس کو وہ آسانی سے یاد کر لے گا. تو کہتے ہیں در اصل تقریر تفریق نمودن موجب انتشار ذہن میں شود، اصل تقریر میں تفریق نمودند فرق دکھانا موجب، موجب کا معنی ہے باعث، سبب، سبب انتشار ذہن، ذہن کے منتشر ہونے کا سبب میں شود ہوگا. اصل تقریر میں فرق کرنا یہ طالب علم کے ذہن کے انتشار کا سبب بنے گا. طالب علم کا ذہن کیا ہوگا؟ منتشر ہوگا، یعنی طالب علم پریشانی میں مبتلا ہوگا کیونکہ بات مشکل ہو گئی، بھائی آسان انداز میں اس کو بیان کرو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے کہ در اصل تقریر تفریق نمودن موجب انتشار ذہن میں شود، اصل تقریر میں فرق کرنا یہ جو ہے ذہن کے منتشر ہونے کا سبب ہو جائے گا. ولہذا عادت محققین ہم چنین است، اور لہذا محققین علماء کی عادت اسی طرح ہے. محققین علماء جو بڑے علماء ہیں، جو بات کی گہرائی تک جاتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، بڑے علماء جو ہیں ان کا طریقہ یہی رہا ہے، وہ جب ضابطہ بیان کرتے ہیں اس کو مختصر اور جامع لفظوں میں بیان کرتے ہیں، اور باقی تفصیل وہ کہاں پر بیان کرتے ہیں؟ جہاں پر اس ضابطے کا سبب اور علت ذکر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ولہذا عادت محققین ہم چنی است، اور لہذا محققین علماء کی عادت اسی طرح ہے. کما ترا فی الفصول الاکبریتی والاصول الاکبریتی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں فصول اکبریہ کتاب میں، والاصول الاکبریتی اور اصول اکبری کتاب کے اندر، یہ اہم کتابیں ہیں صرف کی، جیسے ان میں آپ دیکھتے ہیں، ان میں بھی مصنف نے کیا کیا ہے؟ اصل ضابطہ کو علت اور سبب سے الگ رکھا ہے. بھائی مختصر اور جامع ضابطہ ذکر کیا، اور علت کو اس کے ساتھ ذکر نہیں کرتے کہ یہ ضابطہ لگا کیوں ہے، بس ضابطہ الگ ذکر کرتے ہیں اور علت کو الگ. کما ترا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں فصول اکبریہ کتاب میں، والاصول الاکبریتی اور اصول اکبریہ کتاب میں، وسائر کتب اولی تحقیق. اولی تحقیق، تحقیق والے، زو مال کا کیا معنی؟ مال والا، زو مال، مال والا. تو زو تو آتا ہے مفرد کے لیے، جمع کے لیے آتا ہے اولو، اولو، اولو مال، مال والے، زو مال، مال والا ایک فرد، اور زیادہ ہوں تو اولو مال، مال والے. اور یہ اس کا اعراب وہی ہے جو مسلمون کا ہے، حالت رفعی میں کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ، حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ. تو حالت رفعی میں کہیں گے اولو مال، مال والے، اور حالت نسبی جری میں کہیں گے اولی مال، مال والے. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو یہاں لفظ ہے اولی تحقیق، تحقیق والے، یعنی جو بڑے علماء ہیں. تو کہتے ہیں جیسے کہ فصول اکبریہ اصول اکبریہ کتاب میں ہے وسائری کتب اولی تحقیق، اور جیسے کہ باقی تحقیق والوں کی کتابوں میں ہے، یعنی ان سب میں بھی اسی طرح ہے، اصل ضابطہ الگ اور علت اور اور سبب الگ. و تحقیق اصالت و فرعیت فعل فعل و مصدر، در مصدر ہے آپ کی کتاب میں، در نہیں، فعل و مصدر و ہونا چاہیے. بعد ازیں درہمی باب حسب افادات جناب استاذی خواہد آمد. اب یہاں چونکہ اصل اور فرع کی بات آ گئی تو آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی بعضوں نے کہا فعل اصل ہے، بعضوں نے کہا ہے مصدر اصل ہے، تو کہتے ہیں وہ بحث بھی اسی افادات کے اندر آ رہی ہے. آگے چل کے وہ ذکر کریں گے کہ فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، کہتے ہیں وہ بحث آگے آنے والی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ تحقیق اصالت و فرعیت فعل و مصدر. تحقیق اصالت و فرعیت، اصالت اصل ہونا، فرعیت فرع ہونا. اصل اور فرع ہونا کس کا؟ فعل و مصدر. فعل اور مصدر کے اصل اور فرع ہونے کی جو تحقیق ہے بعد ازیں اس کے بعد درہمی باب اسی باب کے اندر حسب افادات جناب استاذی خواہد آمد، میرے استاذ محترم کے افادات کے مطابق خواہد آمد آ جائے گی. میرے استاذ سے جو میں فائدے ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے جو اس سلسلے میں جو فائدہ ذکر کیا، جو قیمتی بات ذکر کی کہ فعل اصل ہے یا مصدر اصل، علماء کا اختلاف ہے نا، بعض فعل کو اصل کہتے ہیں بعض مصدر کو اصل کہتے ہیں، تو مصدر اور فعل میں سے کے اصل اور فرع ہونے کی جو بحث ہے وہ میرے استاذ محترم کے افادات کے مطابق اسی باب میں آگے آ رہی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے. کہتے ہیں وہ تحقیق اصالت و فرعیت فعل و مصدر، مصدر اور فعل کے اصل و فرع ہونے کی تحقیق بعد ازیں اس کے بعد درہمی باب اسی باب میں حسب افادات جناب استاذی خواہد آمد، میرے استاذ محترم کے افادات کے مطابق خواہد آمد آ جائے گی. وہ تحقیق آئے گی جیسی میرے استاذ نے بتلائی تھی، اور ایک نئے انداز سے اس کے مطابق میں ذکر کروں گا. آگے دیکھیے بھائی، افادہ، یہ دوسرا افادہ آ گیا بھائی. افادہ ابا یا ابارا کے اسفتح یفتح بے آن کے عین یا لامش حرف حلق باشد آمدہ شاز گفتہ اند. اچھا پہلے اس کو سمجھ لیں بھائی، یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی، جہاں باب فتحہ کا ذکر آیا تھا وہاں مصنف نے ذکر فرمائی تھی. یاد رکھیے عام صرفی حضرات بیان کرتے ہیں کہ باب فتحہ سے جو بھی کلمہ آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے بھائی. تو عام صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ جو بھی کلمہ باب فتحہ سے آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے، لیکن کچھ کلمات پھر ایسے آ گئے جو باب فتحہ سے تو ہم نے حربوں سے سنے ہیں کہ وہ بولتے کس سے ہیں، باب فتحہ سے، لیکن اس کے اندر ہم نے غور کیا نہ تو عین حرف حلقی ہے اور نہ لام حرف حلقی ہے، جیسے ابا یا ابا. اب یہ ابا یا ابا یہ باب فتحہ سے آ رہا ہے، لیکن اس میں عین کیا ہے؟ با، اور با حرف حلقی نہیں ہے، اور لام کیا ہے؟ یا ہے، جو کس سے بدل گئی؟ الف سے، اور یہ بھی حرف حلقی نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طرح کچھ اور لفظ بھی ہیں جو اسی باب فتحہ سے آتے ہیں لیکن ان کا عین یا لام حرف حلقی نہیں ہے، تو باقی نحوی حضرات نے ان لفظوں کو شاذ قرار دیا ہے. یعنی شاذ کیا معنی؟ یعنی استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہیں لیکن ضابطے کے خلاف ہیں. ہم نے تو ضابطہ کیا بنایا کہ باب فتحہ سے بھی جو بھی کلمہ آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا؟ حرف حلقی ہوگا. لیکن یہ ابا یا ابا یہ ضابطے پر پورا نہیں اتر رہا، لیکن پھر بھی کس باب سے آ رہا ہے؟ باب فتحہ سے آ رہا ہے، ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے. تو باقی صرفیوں نے اس لفظ کو اور اس جیسے لفظوں کو کیا قرار دیا؟ شاذ قرار دیا. تو مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ محترم इस कानून में, जाब्ते में एक छोटी सी कैद बढ़ा देते हैं जिससे ये जो लफ्ज हैं इनका शाज होना खत्म हो जाएगा, ये कानून के मुताबिक हो जाएंगे। और वो कैद क्या कि इसमें लफ्ज सही की कैद बढ़ा दो। किसकी कैद? कानून इस तरह कहो कि जो भी लफ्ज, जो भी कलिमा सहीह हो, जो भी कलिमा यानी हफ्त अकसाम में सही हो, न महमूज हो, न मुअतल हो, न मुजाफ हो। भाई बात समझ में आ गए? मिसाल अजवफ नाकिस कुछ भी ना हो, सही हो, जो भी सही कलिमा इस बाब से आए उसका ऐन या लाम हरफे हल्की होना जरूरी है। क्या जाप्ता हुआ? जो भी सही कलिमा, देखो सही की कैद बढ़ा दी, बाकियों ने सही की कैद नहीं बढ़ाई थी, लिहाजा उनको अबा या अबा वगैरह को क्या कहना पड़ा? शाज कहना पड़ा। कहते हैं सही की कैद आप बढ़ा दें कि ऐन या लाम हरफे हल्के होना चाहिए, लेकिन हर कलिमे में नहीं, जो सही हो उसके अंदर, जो भी सही हो और इस बाब से आए उसका ऐन या लाम क्या होना चाहिए? हरफे हल्के होना चाहिए। अब सारे शाज खत्म हो गए, क्योंकि अबा या अबा ये तो सही नहीं है। यह हफ्त अकसाम में क्या है? महमूज भी है और नाकिस भी है भाई, तो ये तो सही है ही नहीं। जब सही है ही नहीं तो इसमें ऐन या लाम हरफे हल्के होना चाहिए नहीं। ऐन या लाम हरफे हल्के होना तो किसमें शर्त है? सही के अंदर शर्त है, तो इसमें तो शर्त ही पूरी नहीं। जब शर्त पूरी नहीं तो ये तो जाब्ते के मुताबिक है। बात समझ में आ गई? लाम या ऐन क्या होना चाहिए? हरफे हल्के, जो भी बाबे फतह से आए, लेकिन कब? जब वो सही हो। और ये सही है? जब ये सही नहीं है तो इसमें हरफ हल्की कैसे तलाश करते हो? इसको कैसे जाब्ते के खिलाफ कहते हो? ये तो जाब्ते के खिलाफ है ही नहीं, क्योंकि इसमें शर्त नहीं पूरी। क्योंकि शर्त क्या थी? ये सही हो तो फिर आयन या लाम हरफ हल्की होना चाहिए। ये तो सही ही नहीं। जब सही नहीं तो इसमें आयन या लाम के हरफ हल्के होने की शर्त भी नहीं, उसके बगैर भी ये इस बाब से आ सकता है। बात समझ में आ गई? देखिए भाई, इफादा अबा या अबारा के असफाता है यफ्ताहु बे आ के ऐन या लामश हरफ हल्क बाशद आमदा शाज गुफ्ता अंद। अबा या अबारा, अबा या अबा को के असफाता है यफ्ताहु, जो किससे आया है? फतह यफ्ताहु से है। बे आ के बगैर इसके के ऐन या लामश हरफ हल्क बाशद, बगैर इसके के इसका ऐन या लाम हरफ हल्क हो आमदा, ये आया है। ये इसका ताल्लुक है फतह यफ्ताहु से। अबाया अबारा के असफतः यफ्ताहु आमदा, इबारत समझ में आ रही है? अबाया अबा जो कि असफतः यफ्ताहु आमदा किससे आया है? फतह यफ्ताहु से आया है। बे आंके ऐन या लामश हरफे हल्क बाशद, बगैर इसके कि इसका ऐन या लाम क्या हो? हरफे हल्क हो। तो बा मुहावरा का तर्जमा यूं कर लें, दोबारा सुने। अबाया अबारा के असफतः यफ्ताहु बे आ के ऐन या लामश हरफ हल्क बाशद आमदा। अबाया अबा जो के फतह यफ्ताहु से है, बगैर इसके के उसका ऐन या लाम क्या हो? हरफ हल्क हो। शाज गुफ्ता अंद, उसको सरफियों ने शाज कहा है कि इसका तो ऐन या लाम हरफ हल्क नहीं है, ये फिर भी किसमें से आ रहा है? बाबे फतह से, तो ये तो शाज है। वह कलिमात दीगर, और इसी तरह और कलिमात भी, मिसले कला यकला। देखो कला यकला भी किससे आया है? फतह से। अज़ या अज़ु ये भी किससे है? फतह से। व बका यबका ये भी किससे है? फतह से। अला बाज़ लुगात, बाज़ लुगतों पर। किस पर? बाज़ लुगतों पर। भाई आप जानते हैं अरब जो है वो मुख्तलिफ कबीले थे अरबी जुबान बोलने वाले, तो हर एक की जुबान में थोड़ा बहुत मामूली फर्क था भाई। जैसे उर्दू देख लें आप, लाहौर वालों की उर्दू का और अंदाज है, और हिंदुस्तान वालों की उर्दू का और अंदाज है, और कराची वगैरह में देखें तो उर्दू का और अंदाज है। अब एक ही जुबान है लेकिन थोड़ा बहुत मामूली फर्क होता है भाई। तो अरब चूंकि बड़ा वसी इलाका है, वहां बहुत से कबीले थे, तो उन कबीलों की अपनी अपनी लुगात थी, यानी कुछ ना कुछ फर्क था उन थी। तो सबकी जुबान अरबी, लेकिन थोड़ा बहुत मामूली सा कुछ फर्क होता था। तो यहां पर भी یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ قلا یقلا، عز یعز اور بقا یبقا، یہ بعض لغات پر یہ بھی فتحہ سے آئے ہیں بھائی، یعنی بعض عرب تو اس کو سمیعہ سے پڑھتے ہیں، ان کو اگر سمیعہ سے پڑھیں پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں، اور جبکہ بعض عربوں سے ہم نے اس کو سنا ہے وہ ان کو فتحہ سے پڑھتے ہیں، اور فتحہ سے پڑھیں پھر اعتراض ہوتا ہے کہ فتحہ کے اندر تو جو بھی لفظ آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے بھائی، تو لہذا یہ جو صیغے انہوں نے ذکر کیے، کہتے ہیں علی بعض اللغاتی، بعض لغات پر ہم از فتحہ بے شریط مذکور آمدہ، یہ بھی باب فتحہ سے بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں، یعنی مذکورہ شرط ان میں پوری نہیں، ان کا عین یا لام حرف حلقی نہیں، بغیر مذکورہ شرط کے یہ بعض لغتوں پر یہ کس میں سے آئے ہیں، باب فتحہ میں سے آئے ہیں، اس صورت میں یہ اعتراض ہوتا ہے، اور اگر یہ باب فتحہ سے نہ ہو دوسری لغات سے ہوں پھر تو اعتراض ہی نہیں بنتا بھائی، بات سمجھ میں آگئے، تو اعتراض کی صورت میں پڑتا ہے جب یہ کس میں سے ہوں، باب فتح میں سے ہوں بھائی، یہ معنی ہے کہ وکلمات دیگر مثل قلا یقلا وعز یعزو وبقا یبقا، اور دوسرے کلمات جیسے کہ قلا یقلا اور عز یعزو اور بقا یبقا، علی بعض اللغات، یہ بعض لغتوں پر ہم از فتحہ، یہ بھی باب فتحہ سے بے شریطہ مذکور آمدہ، بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں، شریطہ بمانے شرط کے ہے بھائی، شریطہ کا کیا معنی، شرط، شریطہ اور شرط کا ایک معنی، تو یہ بھی بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں، یعنی ان میں بھی وہ شرط پوری نہیں ہے، شرط پوری نہیں، اور اس صورت میں اعتراض ہوتا ہے، دوبارہ دیکھیے، وہ کلمات دیگر مثل قلا یقلا وعز یعزو وبقا یبقا علی بعض اللغات، بعض لغتوں پر یہ لفظ بھی ہم از فتحہ، یہ بھی باب فتحہ سے بے شریطہ مذکور آمدہ، بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں، شریطہ بمانے شرط کے ہے، بے شریطہ مذکور، بغیر مذکورہ شرط کے، یہ کس سے آئے ہیں، حالانکہ باب فتح کی تو شرط کیا ہے کہ اس کا عین یا لام کیا ہو، حرف حلق، حالانکہ قلا یا قلا اس میں بھی عین یا لام کی جگہ حرف حلق نہیں، عز یا عزو میں بھی عین یا لام کی جگہ حرف حلق نہیں، اور بقا یا بقا اس میں بھی عین یا لام کیا ہے، حرف حلق نہیں، حرف حلق یاد ہیں کون کون سے ہیں، حمزہ، ہا، حا، خا، عین، غین، کیا عز یا عزو، یہ عزنا، یہ بس اگر لکھا ہوا ہے اس کی تصحیح کر لیں بھائی، عزا ہے، عزا یا عزو، اچھا عبارت دیکھیے بھائی، وہ کلمات دیگر مثل قلا یقلا و عز یا عزو و بقا یبقا علی بعض اللغات، بعض لغتوں پر ہم از فتحہ، یہ بھی باب فتحہ سے بے شریط مذکور آمدہ، بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں، یعنی ان میں بھی وہ شرط پوری نہیں، پھر بھی باب فتحہ سے آئے ہیں، برائے دفع شزو سے اینہا، آخر سے ترجمہ کروں گا، ان کے شزوز کو دور کرنے کے لیے، شزوز کا کیا معنی، شاز ہونا، یہ مستر ہے، ان کے شاز ہونے کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، حضرت استاذی تقریر قاعدہ بری نہج نمودند، میرے استاد جو ہیں تقریر قاعدہ، وہ قاعدے کی تقریر بری نہج نمودند اس طریقے پر کرتے کہ ہر کلمہ صحیح، دیکھا یہ صحیح کی قید بڑھا دی، توجہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح، ہر وہ کلمہ جو صحیح ہو، کہ اسباب فتح یفتح آیت، جو کہ باب فتح یفتح سے آئے، باید چاہیے کہ عین یا لامش حرف حلق باشد، کہ اس کا عین یا لام کیا ہو، حرف حلق ہو بھائی، قید صحیح در قاعدہ افزودند، صحیح کی قید ضابطے میں بڑھا دی، پس شزوز آ کلمات، پس ان کلمات کا شزوز، کہ بعض ناقص، کے بعض اس میں سے کیا ہیں، ناقص ہیں، وہ بعض مضاف ہستن، اور بعض ان میں سے مضاف ہیں، تو ان کلمات کو شزوز لازم نہ آید، لازم نہیں آتا، عبارت جوڑ رہے ہیں ساری بھائی، پس شزوز آ کلمات، آخر میں آ رہا ہے لازم نہ آید، پس ان کلمات کا شاذ ہونا لازم نہیں ہے. باقی صرفیوں کی تقریر لیں تو ان سب کو کیا کہنا پڑے گا؟ شاذ. اور میرے استاذ کی تقریر لے لیں تو پھر ان کا شاذ ہونا باقی نہیں رہتا. یہ ضابطے کے مطابق ہیں، یہ صحیح ہیں ہی نہیں، اس لیے ان میں عین یا لام کا حرف حلقی ہونا بھی ضروری نہیں. تو یہ معنی ہے پس شذوذ آن کلمات کے بعض ناقص و بعض مضاف ہستن لازم نیاید، پس ان کلمات کا شاذ ہونا کہ ان میں سے بعض ناقص ہیں اور بعض مضاف ہیں لازم نہیں آتا. افادہ، اگلا فائدہ بھائی، بھائی پہلے سمجھ لو اس فائدے کو. تیسرا فائدہ آ گیا بھائی، تیسرا فائدہ کل، خوز اور مر وغیرہ سے متعلق ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ اکالا یا کلو سے امر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ کل. کل اکالا یا کلو، جس کا معنی ہے کھانا کھانا. اور اسی طرح اخذا یا خوزو سے امر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ خوز. خوز. حالانکہ اکالا یا کلو سے امر ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے او کل تأخذو. اب اس تأخذو حاضر کے صیغے سے امر بنے گا نا، تو تأخذو سے ذرا امر بناؤ. تأخذو تا گرا دو، شروع میں حمزہ لے آؤ، اور خا پر ضمہ ہے تو حمزہ بھی شروع میں کیسا لاؤ؟ مضموم. اور آخر میں زال کو ساکن کر دو تو کیا بن گیا؟ او خوز. تو دوسرا حمزہ ساکن ہے، جب دو حمزہ جمع ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے کو پہلے کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، تو لہذا اس کو واو سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ او خوز. اسی طرح اکل یا اکولو کا امر کیا آئے گا؟ او کل. او کل، لیکن ہم نے عربوں سے کبھی بھی او کل نہیں سنا، وہ ہمیشہ کل بولتے ہیں امر کے لیے. ہم نے عربوں سے کبھی بھی او خز نہیں سنا، عرب ہمیشہ خز بولتے ہیں. معلوم ہوا خز اور کل میں یہ شروع سے دونوں حمزہ خلاف القیاس گرا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ او خز اصل میں کیا تھا؟ او خز تھا نا، تو شروع کے دونوں حمزہ کیا کرتے ہیں؟ خلاف القیاس گرا دیے، کیا بن گیا؟ خز. اسی طرح کل اصل میں کیا تھا؟ او کل تھا، تو شروع کے دونوں حمزہ گرا دیے تو کیا رہ گیا؟ کل رہ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا یوں کہو کہ یہ او خز تھا، شروع سے دونوں حمزہ گرا دیے، او کل تھا، شروع سے دونوں حمزہ گرا دیے، اور یہ خلاف القیاس ہے. جبکہ امارا یا امورو اس میں دونوں طرح جائز ہے، او مر بھی اور مر بھی. امر بھی عربوں سے ہم نے سنا ہے اور مر بھی سنا ہے کہ دونوں حمزہ کو کیا کر لیتے ہیں؟ حذف کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب فائدہ سنو. فائدہ یہ تو تمہید تھی، فائدہ یہ بیان کریں گے کہ دیکھیے کل، خز اور مر وغیرہ میں شروع سے دونوں حمزہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. کہتے ہیں اور صرفی حضرات نے اس کو شاذ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ شاذ. کیا مانا؟ عربوں سے تو ہم نے سنا ہے، استعمال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ضابطہ نہیں. بغیر کسی ضابطے کے کیا کر دیے؟ گرا دیے دونوں حمزہ شروع سے. کس میں؟ کل میں، خز میں اور مر. تو باقی صرفیوں نے اس کو کیا قرار دیا؟ شاذ قرار دیا. کہتے ہیں میرے استاذ محترم کی تقریر لے لیں پھر یہ شاذ نہیں رہیں گے. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کل، خز اور مر، ان میں قلب ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ قلب. قاف لام با، ان میں قلب ہوا ہے. قلب اسے کہتے ہیں کہ ایک حرف کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ لے جاؤ اور دوسرے کو اٹھا کر اس پہلے کی جگہ لے آؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. جیسے آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر کہ اسمن، اس کی اصل بعض کے نزدیک کیا ہے؟ بعض کے نزدیک تو وسمن ہے اور بعض کے نزدیک سیمون. دیکھا وہ آخر میں تھا، آخر سے اٹھا کر کہاں لے آئے؟ شروع میں لے آئے. تو یہ ہے قلب، جگہ بدل دیتے ہیں حرف کی. تو میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ کل، خز اور مر इनमें जो दो हमजा गिर गए ये खिलाफुल कियास नहीं है, ये जाब्ते के मुताबिक हैं। अलबत्ता बाकी सरफी हजरात जाब्ते को बयान नहीं कर सके इसलिए उन्होंने उसको शाज करार दे दिया। कहते हैं यहां दरअसल कल्ब हुआ है। क्या हुआ है? कल्ब हुआ है। किस तरह? कहते हैं कुल, असल में क्या था? ओ कुल। क्या था? ओ कुल। फिर हमजा को काफ की जगह ले गए और काफ को हमजा की जगह ले आए, ओक उल क्या बन गया? तवज्जो है, हमजा दूसरे हमजा को जो आ रहा है ओ उकुल में जो हमजा आ रहा था जो फा है, फा शुरू का हमजा तो वसली है ना, आगे दूसरा हमजा वो जो है फा, फा को ले गए किसकी जगह? आयन की जगह, और आयन को ले आए फा की जगह, तो ओ उकुल से क्या बन गया? ओक उल। तवज्जो है, ओक उल, हमजा को काफ की जगह ले गए और काफ को हमजा की जगह ले आए, क्या बन गया? ओक उल। बात समझ में आ गई? क्या बात है, तुम्हें नहीं समझ आई। मादा क्या है? अकाला। काफ को हमजा की जगह ले आओ, हमजा को किसकी जगह ले जाओ, तो क्या बन गया? मैं सिर्फ माजी में बात कर रहा हूं समझाने के लिए। अकाला, काफ को किसकी जगह ले आओ? शुरू में ले आओ, और शुरू वाले हमजा को आगे ले जाओ, क्या बन गया? काला। हमजा काफ और लाम के बीच आ गया कि नहीं आ गया? तो यही बयान कर रहे हैं कि ओ उकुल ने क्या किया, हमजा को काफ की जगह ले गए और काफ को, तो क्या बन गया? ओक उल। अमर का सीगा ओक उल, ओक उल। सूरत समझ में आ गई? फिर उसके बाद यसअलु वाला कानून लगाया। यसअलु में क्या था? हमजा मुतहर्रिक, माकबल सीन की साकिन था, तो हमजा की हरकत किसको दे दी? सीन को, और हमजा को हजफ कर दिया, क्या बन गया? यसअलु, यसअलु। तो हमजा मुतहर्रिका से माकबल, अगर हरफे सही साकिन हो तो हमजा की हरकत माकबल को देकर हमजा को हजफ करना जायज है। आप यसअलु भी बोल सकते हैं और यसअलु भी बोल सकते हैं। तो यहां पर भी क्या बन गया? ओक उल। हमजा मुतहर्रिक है दरमियान वाला, और शुरू में काफ साकिन है, तो हमजा की हरकत किसको दे दी? काफ को दे दी, और हमजा दरमियान वाले हमजा को गिरा दिया। फिर उसके बाद जब काफ मुतहर्रिक हो गया, अब शुरू के हमजा वसल की जरूरत रही नहीं, उसको भी गिरा दिया, तो क्या बन गया? कुल बन गया। देखा बात बन गई या नहीं बन गई? इसी तरह आखाजा या खुजू, इसका अमर क्या? खुज। खुज असल में क्या था? ओ खुज। फिर क्या किया? फा को आयन की जगह ले गए और आयन को फा की जगह ले आए, तो क्या बन गया? ओ खुज। फिर हमजा की हरकत खा को दे दी और हमजा दरमियान वाले को गिरा दिया, तो फिर शुरू का हमजा वसल की जरूरत भी ना रही, क्या बन गया? खुज बन गया। सूरत समझ में आ गई? इसी तरह मुर असल में क्या था? ओ उमुर। फिर कल्ब किया, क्या बन गया? ओम उर। फिर हमजा की हरकत किसको दे दी? मीम को, और हमजा को दरमियान वाले को गिरा दिया, और फिर जब मीम मुतहर्रिक हुआ तो शुरू के हमजा वसल की जरूरत भी ना रही, वो भी गिर गया, तो क्या बन गया? मुर बन गया। बात समझ में आ गई? देखिए भाई, इफादा दर कुल व खुज व मुर के दर असल ओ कुल व ओ खुज व ओ मुर बूदा। कहते हैं कुल, खुज और मुर के ये असल में ओ कुल, ओ खुज और ओ मुर थे। हज़्फ़े हमजा तैन रा शाज गुफ्ता अंद, दो हमजों के हजफ को शाज कहा गया है। सरफियों ने क्या कहा है? बाकी सरफी तो क्या फरमाते हैं? ये जो शुरू में दो हमजा गिर गए ये क्या है? ये शाज है, कोई जाब्ता नहीं, कोई कानून नहीं। हजरत उस्ताजी दफ़े शुजूज़ इनहा, कहते हैं मेरे उस्ताज मोहतरम जो हैं दफ़े शुजूज़ इनहा, इनके शाज को दूर करना, बइन नहज फरमुदंद, इस तरीके से फरमाते थे मेरे उस्ताज मोहतरम दफ़े शुजूज़ इनहा बइन नहज फरमुदंद, वो इनके शुजूज को इस तरीके पर दूर फरमाते थे کہ دری سیغہا قلب مکانی واقع شدہ، کہ ان سیغوں میں قلب مکانی واقع ہوا ہے، کہ فارا بجائے عین بردند، کہ فا کو عین کی جگہ پر لے گئے، و عین را بجائے فا اور عین کو فا کی جگہ پر، پس اک ال اخ از ام ار شد، تو یہ بن گئے. بات سمجھ میں آ گئی. پس باقاعدہ یسلو حمزہ را حذف کر دند، پس یسلو کے ضابطے سے حمزہ کو حذف کر دیا، وہ حمزہ وصل با استغنا بھی افتاد، اور حمزہ وصل جو ہے با استغنا حاجت نہ ہونے کی وجہ سے بھی افتاد گر گیا. استغنا کا کیا معنی؟ بے پرواہ ہونا، کہ اب اس کی ضرورت اور حاجت نہ رہی. تو حمزہ وصل با استغنا بھی افتاد، تو شروع کا جو حمزہ وصل ہے وہ استغنا کی وجہ سے گر گیا، یعنی اس کی حاجت نہ رہی، ضرورت نہ رہی، وہ گر گیا. اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یسلو والا قانون تو جوازی ہے، وہاں یسلو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یسلو بھی پڑھ سکتے ہیں، یسلو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی کل بھی ہو جائز ہونا چاہیے اور اک ال بھی جائز ہونا چاہیے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یسلو والا قانون تو جوازی ہے اور یہاں کل اور خز اس کے اندر تو حذف وجوبی ہے. کل اور خز ان کے امر کی یہی صورت آئی ہے، تو معلوم ہوا دو حمزوں کا جو حذف ہے کل اور خز میں وجوبی ہے، اور آپ جو قانون یسلو والا لگا رہے ہیں وہ تو جوازی ہے، اس میں تو چاہے حمزہ کو گراؤ چاہے نہ گراؤ. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیں گے کہ بھئی ہم ضابطے کی تقریر اس طرح کریں گے کہ یہ اشکال بھی ختم ہو جائے گا. ضابطے کی تقریر یہ کہ یسلو والا قانون جوازی ہے، لیکن اگر قلب مکانی ہو جائے پھر وجوبی ہے. یسلو والا قانون جوازی ہے لیکن اگر قلب مکانی ہو جائے، یا یوں کہو اگر قلب ہو جائے پھر کیا ہے؟ وجوبی ہے. تو یسلو میں قلب ہوا تھا؟ یسلو میں نہیں، تو وہاں جوازی ہے. اور کل اور خز میں قلب ہوا یا نہیں؟ ہوا ہے، تو یہاں وجوبی ہے بھائی. یہاں اکل وغیرہ یا اکل وغیرہ نہیں کہہ سکتے، یہاں کل ہی کہنا پڑے گا. یہاں یہ قانون کیا ہے؟ وجوبی ہے. اور نیز را یا را اصل میں کیا تھا؟ یار آ پھر حمزہ کی حرکت را کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، کیا بن گیا؟ یارا. اور آپ نے پڑھا تھا کہ یہ یسلو والا قانون افعال رؤیت کے اندر وجوبی ہے. کس کے اندر؟ رؤیت کے اسما جو اسم ہیں، ظرف، اسم آلہ وغیرہ، ان میں وجوبی نہیں، لیکن جو افعال رؤیت ہیں ان میں یہ یسلو والا قانون کیا ہے؟ وجوبی ہے. تو ہم یوں ضابطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ یسلو، پھر سنو، یسلو والا قانون جوازی ہے لیکن اگر قلب ہوا ہو یا وہ فعل افعال قلوب میں سے ہو تو پھر یسلو والا قانون وجوبی لگے گا. کیا ضابطہ ہوا؟ دوہراؤ ذرا. یسلو والا قانون جوازی ہے لیکن اگر قلب ہوا ہو یا وہ فعل کس میں سے ہو؟ افعال قلوب میں سے ہو تو پھر یہ قاعدہ وجوبی ہے. اب یہ ساری چیزیں ضابطے کے مطابق ہو گئیں، ضابطے کے مطابق ہو گئیں. یارا بھی ضابطے کے مطابق ہو گیا. یسلو والا قانون تو جوازی ہے لیکن یارا میں کیا تھا؟ وجوبی. ابھی ہم نے بتا دیا یہ کس میں سے؟ افعال قلوب میں سے. افعال قلوب پڑھ لیے یا نہیں پڑھے ابھی؟ ہدایت النحو میں. ہاں آگے آ جائیں گے، افعال کی بحث میں افعال قلوب آ جائیں گے، جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جس میں اعضاء سے کچھ نہیں کرنا پڑتا. جیسے وجدت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم جانا. اب مجھے بتاؤ جاننے میں یہ کوئی ہاتھ پاؤں سے کچھ کرنا پڑتا ہے یا صرف قلب ہی سے اس کا پتہ چل جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ देखो वजह तू जानना और पाना, इसमें हाथ और पांव से कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि ये सिर्फ कल्ब का फेल है कि उसने जान लिया फलां को। तो वजह तू जैदन, मैंने वजह तू जैदन आलिमन, मैंने जैद को आलिम पाया। और ये दो मफूल चाहते हैं, वजह तू मैंने पाया, जैदन किसको, ये एक मफूल अव्वल है, और आलिमन क्या पाया, आलिम पाया, ये मफूल सानी है भाई। तो ये कुछ अफाल हैं, खास अफाल हैं भाई, इनको अफाल कुलूब कहते हैं, और वो सात अफाल हैं। नहव की किताबों में आप पढ़ लेंगे सात अफाल हैं, और उनमें चूंकि आजा का दखल नहीं है, सिर्फ कल्ब का दखल है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अफाल कुलूब। और उन्हीं में से एक रोयत है भाई, रोयत भाई, रअयतु जैदन आलिमन, मैंने जैद को क्या जाना, आलिम जाना। और ये रअयतु, ये मैंने पहले बयान किया था, दोनों माना के लिए इस्तेमाल होता है, आंखों से देखने के लिए भी और दिल से देखने के लिए भी, यानी जानने के लिए भी। रअयतु जैदन, मैंने जैद को देखा, मालूम आंखों से देखना मुराद है क्योंकि एक मफूल आया। और रअयतु जैदन आलिमन, मालूम दिल से देखना मुराद है, मैंने जैद को आलिम जाना। देखा अब यहां जानने के माना में है भाई। तो दोहराओ भाई, जाब्ता क्या हमने जिक्र किया, यह सलो वाला कानून जवाजी है, लेकिन लेकिन अगर फेल में कल्ब हुआ हो, या वो फेल किस में से हो, अफाल कुलूब में से हो, जैसे रअयतु, तो फिर ये कानून क्या है, वजूबी है। लिहाजा यारा, यारा के अंदर यर आ नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहना पड़ेगा, यारा, क्योंकि वहां ये कानून वजूबी है भाई। और इसी तरह कुल के अंदर कुल ही कहना पड़ेगा, ओ कुल नहीं कह सकते, क्योंकि यहां भी ये कानून वजूबी है भाई। देखिए किताब पर सवाल, कायदा यसलु जवाजी अस्त व हजफ दर कुल व खुज वजूबी, कि कायदा यसलु तो जवाजी है, और कुल और खुज में हजफ जो है वजूबी है। जवाब भाई, आगे जवाब आ रहा है, मा तकरीर कायदा बरी नमत में कुनेम, मा हम जो हैं तकरीर कायदा, जाब्ते की तकरीर, बरी नमत, नमत कहते हैं तरीके को, मा तकरीर कायदा बरी नमत में कुनेम, हम जाब्ते की तकरीर ऐसे तरीके पर करते हैं कि हर हमजा मुतहर्रिका बाद साकिन गैर मद्दा जायदा, व याए तस्गीर बाशद हरकत आ हमजा बमा कबल रवद व हमजा हजफ शवद। ये वो पूरा जाब्ता जिक्र कर रहे हैं यसअलू वाला भाई, कि यसअलू के अंदर क्या करते हैं, हमजा की हरकत माकबल के साकिन को मुंतकिल करते हैं। यस अलू, हमजा की हरकत किसको दी, माकबल जो साकिन सीन है, और फिर हमजा को क्या कर दिया, गिरा दिया। तो कहां गिराते हैं, वो पूरी तफसील जिक्र कर रहे हैं कि हर हमजा मुतहर्रिका, हर वो हमजा जो मुतहर्रिक हो, बाद साकिन किसके बाद हो, ऐसे साकिन के बाद हो, गैर मद्दा जायदा व याए तस्गीर, ये याए तस्गीर जो है इसका आतफ है मद्दा जायदा पर, किस पर आतफ है, मद्दा जायदा पर, लिहाजा मद्दा जायदा को उठाएं और यहां याए तस्गीर रख दें, गैर मद्दा जायदा व गैर याए तस्गीर। तो याए तस्गीर पर भी गोया गैर का लफ्ज दाखिल हो रहा है भाई, गैर का लफ्ज, और वो साकिन क्या हो, मद्दा जायदा से गैर हो, यानी उसके अलावा हो, मद्दा जायदा ना हो, और नीज याए तस्गीर से गैर हो, यानी याए तस्गीर ना हो। बात समझ में आ रही है, किस हमजा की हरकत माकबल को मुंतकिल करते हैं, कि वो हमजा मुतहर्रिक हो और माकबल ऐसा साकिन हो जो मद्दा जायदा भी ना हो और याए तस्गीर भी ना हो। यस अलु में हमजा मुतहर्रिक है और माकबल सीन साकिन है, और ये सीन साकिन क्या ये मद्दा जायदा है, नहीं, ये तो हरफ इल्लत है ही नहीं, और क्या ये याए तस्गीर है, याए तस्गीर भी नहीं, इसलिए हमजा की हरकत किसको दे दी, सीन को, और हमजा को गिरा दिया। तो ये उस कानून की शर्तें बयान हो रही हैं भाई। तो कहते हैं हर हमजा मुतहर्रिका बाद साकिन गैर मद्दा जायदा व याए तस्गीर बाशद। मैंने क्या बतलाया, याए तस्गीर पर भी गैर का लफ्ज दाखिल हो रहा है, ये मद्दा जायदा पर आतफ है। तो अब तर्जमा सुने, हर हमजा मुतहर्रिका बाद साकिन, हर वो हमजा मुतहर्रिका जो ऐसे साकिन جو کہ غیر مدہ زائدہ اور یا تصغیر، جو مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے علاوہ ہو. پھر سنیں، ہر حمزہ متحرکہ، ہر وہ حمزہ متحرکہ بعد ساکن غیر مدہ زائدہ و یا تصغیر، ترجمہ آخر سے کروں گا، جو یا تصغیر اور مدہ زائدہ کے علاوہ کسی ساکن کے بعد باشد ہو، کسی ساکن ایسے ساکن کے بعد ہو جو مدہ زائدہ بھی نہ ہو، اور یائے عبارت سمجھ میں آ گئی، تو کہتے ہیں ہر حمزہ متحرکہ بعد ساکن غیر مدہ زائدہ و یائے تصغیر باشد، ہر وہ حمزہ متحرکہ جو یائے تصغیر اور مدہ زائدہ کے علاوہ ساکن کے بعد ہو، حرکت آ حمزہ بما قبل رود، تو اس حمزہ کی حرکت جو ہے بما قبل رود ما قبل کو چلی جاتی ہے، وہ حمزہ حذف شود، اور حمزہ حذف ہو جاتا ہے. ضابطہ کیا ذکر کیا؟ ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ایسے ساکن کے بعد آئے کہ وہ ساکن یا تصغیر بھی نہ ہو اور مدہ زائدہ بھی نہ ہو، تو اس مدہ کی حرکت ما قبل والے ساکن کو چلی جاتی ہے اور وہ حمزہ حذف ہو جاتا ہے. اور پھر یہ حذف ابھی انہوں نے بتایا کہ یسلو والا، ابھی میں نے بتلایا یسلو والا قانون تو ہے جوازی، لیکن جہاں قلب ہوا ہو وہاں پر وجوبی ہے، اسی طرح افعال قلوب کے اندر بھی یہ کیا ہے؟ وجوبی. گویا یسلو والے قانون کی دو صورتیں ہو گئیں، ایک صورت ہے وجوبی اور ایک ہے جوازی. ضابطہ تو انہوں نے بتا دیا کیا کہ ہر حمزہ متحرکہ، توجہ ہے، ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ایسے ساکن کے بعد آئے کہ وہ ساکن یا تصغیر بھی نہ ہو اور مدہ زائدہ بھی نہ ہو، اس حمزہ کی حرکت ما قبل ساکن کو چلی جاتی ہے اور اس حمزہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. آگے اب تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کہاں پر وجوباً حذف کرتے ہیں اور کہاں پر جوازاً. میں نے بیان کر دیا، کیا بیان کیا؟ کہ وجوباً کہاں حذف کرتے ہیں؟ جہاں قلب ہوا ہو، اور یا وہ کس میں سے ہو؟ افعال قلوب میں سے ہو. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر حذف کیسا ہوگا؟ جوازن. وہی بیان کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی، تو کہتے ہیں وہ حمزہ حذف شود، اور وہ حمزہ حذف ہو جاتا ہے وجوباً. اور یہ حذف کیا ہوتا ہے؟ وجوباً. کب؟ اب وہ وجوب والی صورتیں ذکر کرنے لگے ہیں. اگر وقوع حمزہ بعد ساکن بسبب قلب باشد، یہ قلت لفظ نہیں ہے، بسبب قلب باشد، بسبب قلب، یہ قلت کو ٹھیک کر رہے ہیں، یہ قلب ہے لفظ بھائی، بسبب قلب باشد. بھائی دیکھیے، ادھر دیکھیے، اکالا یا کولو، اس سے امر کیا آتا ہے؟ کل. کل اصل میں کیا تھا؟ او اکل، توجہ ہے، او اکل، انصر، پھر اس میں کیا ہوا؟ قلب ہوا. حمزہ کو کس کی جگہ لے گئے؟ کاف، اور کاف کو کس کی جگہ لے آئے؟ حمزہ، تو کیا بن گیا؟ اوک ال. سورت سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے، حمزہ متحرکہ ہے، اکول میں درمیان والے حمزہ پہ نظر رکھو، حمزہ متحرکہ ہے اور ما قبل کاف کیا ہے؟ ساکن. اور یہ حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد آیا پہلے سے ہی یا قلب کی وجہ سے؟ قلب نہ ہوتا تو یہ حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد تھا نہیں، یہ تو قلب کی وجہ سے آیا ہے. تو جب قلب کی وجہ سے اگر حمزہ متحرکہ ساکن کے بعد آیا ہو تو وہاں پر حذف کیا ہے؟ وہ یہ قانون، یا سلو والا قانون وہاں وجوباً لگے گا. یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ حذف جو ہے وجوباً ہوگا. کب؟ اگر وقوع حمزہ بعد ساکن، اگر حمزہ کا واقع ہونا ساکن کے بعد بسبب قلب باشد، کس کی وجہ سے ہو؟ قلب کی وجہ سے. حمزہ کس کے بعد آیا ہو؟ ساکن. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وقوع حمزہ بعد ساکن بسبب قلب باشد، اگر یہ جو حمزہ کا ساکن کے بعد واقع ہونا ہے یہ قلب کی وجہ سے ہو، یا در فعل از افعال قلوب باشد، یا یہ وقوع حمزہ ساکن کے بعد جو ہے در فعل از افعال قلوب باشد، افعال قلوب میں سے کسی فعل کے اندر ہو، کے اندر ہو؟ افعال قلوب میں سے کسی فعل کے اندر یہ حمزہ متحرکہ کس کے بعد واقع ہو؟ ساکن کے بعد. تو اس صورت میں یہ قانون وجوباً ہوگا. وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو تو جوازن, پھر یہ حذف کیا ہوگا؟ جوازن ہوگا. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ اگر حمزہ متحرکہ ایسے ساکن کے بعد آئے جو یا تصغیر بھی نہ ہو اور مدہ زائدہ بھی نہ ہو, تو اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو چلی جائے گی اور وہ حمزہ حذف ہو جائے گا. لیکن یہ حذف دو قسم پر ہے, کبھی یہ حذف جوازن ہوگا اور کبھی وجوباً. وجوباً کب ہوگا؟ جب یہ حمزہ جو ساکن کے بعد آئی ہے قلب کی وجہ سے ساکن کے بعد آئی ہے, پہلے تو یہ ساکن کے بعد نہیں تھی. یا یہ حمزہ متحرکہ جو ساکن کے بعد ہے یہ افعال قلوب میں سے کسی فعل کے اندر ہو تو پھر یہ حذف کیا ہوگا؟ وجوبی. اور اگر ایسا نہ ہو تو باقی تمام صورتوں میں یہ حمزہ کا حذف کیا ہوگا؟ جوازی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے بھائی. تو کہتے ہیں حرکت آ حمزہ بما قبل ربط, اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو چلی جائے گی, وہ حمزہ حذف شود, اور حمزہ حذف ہو جائے گا وجوباً, یہ حذف وجوباً ہوگا اگر وقوع حمزہ بعد ساکن بسبب قلب باشد. اگر حمزہ کا ساکن کے بعد واقع ہونا قلب کی وجہ سے ہو یا در فعل افعال قلوب باشد, یا حمزہ کا واقع ہونا ساکن کے بعد در فعل از افعال قلوب باشد, افعال قلوب میں سے کسی فعل کے اندر ہو بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو. وَإِلَّا یہ لفظ پہلے بھی گزرا, یہ دراصل کیا ہے؟ وَإِن لَا, اور پھر نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا, کیونکہ نون ساکن یرملونا سے پہلے آ جائے تو اس کو بھی اس حرف کی جنس سے بدل کر ادغام کرتے ہیں. اور اصل عبارت یوں تھی وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ, اور اگر ایسا نہ ہو. تو یہ جو اللہ ہے نا, ہمیشہ یاد رکھنا, یہ جو اللہ یہ حرف استثناء بھی ہوتا ہے اور کبھی ان اور لا بھی مرکب ہو جاتا ہے. الا جو حرف استثناء ہے وہ الگ الا ہے, اور یہ کیا ہے؟ ان اور لا, یہ ان اور لا سے مرکب ہو گیا, یہ وہ حرف استثناء نہیں ہے. اور پتا کیسے چلے گا؟ یہ واو سے, یہ الا سے پہلے اگر واو آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ حرف استثناء نہیں ہے, یہ ان اور لا سے مرکب ہے بھائی. اور مانا کیا ہے؟ الا, اور اگر ایسا نہ ہو. وہ جو حرف استثناء ہے الا, اس کا تو مانا کرتے ہیں سوائے اس کے, علاوہ اس کے, لیکن یہاں علاوہ والا ترجمہ نہیں کرنا. یہاں کون سا ترجمہ کریں گے؟ اگر ایسا نہ ہو. وہ علم یقن کزالک, تو وہ الا جوازن, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر حذف جوازن ہوگا. افعال قلوب میں نے بتلایا کہ جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے, جیسے وجدت زیدن عالمن, میں نے زید کو عالم پایا. دیکھو یہ قلب, یہ جاننا, میں نے زید کو عالم پایا یعنی زید کو عالم جانا, یہ جاننا جو ہے یہ قلب کا فعل ہے, اس میں ہاتھ پاؤں اعضا وغیرہ کا کوئی دخل نہیں. یا اور مثال لے لو, ظننت زیدن شاعرن, میں نے گمان کیا کہ زید شاعر ہے. دیکھا, گمان کرنا یہ کس کا فعل ہے؟ قلب کا فعل ہے, اس میں اعضا کا دخل نہیں. تو ان افعال کو افعال قلوب کہتے ہیں. بس وجوب حذف حمزہ در افعال رویت ہم بقاعدہ. اچھا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ یسلو والا قانون جوازی ہے, لیکن افعال رویت میں یہ قانون وجوبی ہے, اور بتایا تھا یہ بھی خلاف القیاس ہے, حالانکہ وہاں بھی جوازی ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے عربوں سے کبھی یار آنی سنا, ہمیشہ یارا سنا ہے. معلوم ہوا افعال قلوب میں بھی یہ کیا ہے؟ وجوبی ہے. کہتے ہیں اب یہ بات, ساری باتیں ضابطے کے مطابق ہو گئیں. کل اور خز, اس میں بھی حذف وجوبی ہو گیا کیونکہ یہاں کیا ہوا ہے؟ قلب مکانی. اور افعال رویت یعنی رأیتوں میں بھی کیا ہوا؟ وہاں پر بھی حمزہ کا حذف ضابطے کے مطابق ہوا, کیونکہ ہم نے ضابطے میں افعال قلوب کی قید بڑھا دی یا نہیں بڑھا دی. بس وجوب حذف حمزہ, بس حمزہ کے حذف کا واجب ہونا در افعال رویت, کس میں؟ افعال رویت میں. ہم بقاعدہ, یہ بھی ضابطے کے مطابق ہے. ودری ہر سے صیغہ ہم بقاعدہ, اور ان تینوں صیغوں میں بھی ज़ाब्ते के मुताबिक है, कुल खुज और मुर में। बात समझ में आ गई। वह इम्तिनाए हस्फ हमजा दर असमाय रोयत हम बकायदास्त। इम्तिना का माने मुमतने होना, जायज न होना। हस्फ हमजा भाई अफाल रोयत, तवज्जो है, अफाल रोयत में ये यसलु वाला कानून वजूबी है। किसमें? और असमाए रोयत में ये कानून वजूबी नहीं, वहां जवाजी ही है। जो रोयत के इसम है, रआया रा से जर्फ आता है या नहीं आता, इसमें आला भी आता है, इसमें तफजील वगैरह भी आते हैं, तो ये जो इसम है इसमें फाइल भी आएगा, इसमें मफूल भी आएगा, तो ये जो असमा है इनके अंदर अगर ये जाब्ता लगेगा तो जवाजी रहेगा। यानी हमजा के हजफ के साथ भी उन असमा को पढ़ सकते हैं और बगैर हजफ के भी पढ़ सकते हैं। तो अफाल रोयत में ये यसल वाला कानून वजूबी और असमाए रोयत के अंदर ये कानून जवाजी। तो कहते हैं अब ये सारी चीजें जाब्ते के मुताबिक हो गई। अफाल रोयत में हमने जाब्ते में क्या कैद बढ़ा दी? अफाल रोयत की। असमाए रोयत की कैद हमने नहीं बढ़ाई। किसकी बढ़ाई? अफाल रोयत। तो अफाल रोयत में, लिहाजा अफाल रोयत में यह कायदा क्या होगा? वजूबी। और असमाए रोयत के अंदर यह कायदा क्या रहेगा? जवाजी। सब चीजें जाब्ते के मुताबिक हो गई। तो कहते हैं वह इम्तिनाए हज़्फ हमजा और हमजा के हज़्फ का मुमतनिअ होना। तवज्जो है, यहां इबारत समझ लें अच्छी तरह। कहते हैं वह इम्तिनाए हज़्फ हमजा और हमजा के हज़्फ का मुमतनिअ होना, नाजायज होना दर असमाए रोयत। किस में? असमाए रोयत में हम बकायदा अस्त। ये भी जाब्ते के मुताबिक है। अब फिर सुनो, असमाए रोयत में हमजा का हज़्फ नाजायज है? इम्तिनाए हज़्फ हमजा, हमजा के हज़्फ का मुमतनिअ होना किस में? असमाए रोयत। अफ़ाल रोयत में क्या है? वजूबी। और असमाए रोयत में क्या है? जवाजी है। और इबारत से देखो तो इबारत से तो यह लग रहा है कि असमाए रोयत में हज़्फ हमजा मुमतने है, हज़्फ कर ही नहीं सकते। इम्तिनाए हज़्फ हमजा और हमजा के हज़्फ का मुमतनिअ होना, नाजायज होना। हालांकि नाजायज है या जायज है? वहां जायज है। तो यह मालूम हुआ यहां कोई लफ्ज रह गया है भाई। तो ये असल में यूं इबारत यूं होनी चाहिए, वह इम्तिनाए वजूब हज़्फ हमजा, वह इम्तिनाए वजूब हज़्फ हमजा। तो हज़्फ से पहले वजूब का लफ्ज मुजाफ महजूफ है। इम्तिनाए वजूब हज़्फ हमजा, या तो यह किसी लिखने वाले से गलती से रह गया है या इसको यहां महजूफ मान लें भाई। तो बहरहाल ये याद रखें, इम्तिनाए वजूब हज़्फ हमजा। अब इबारत ठीक हो गई। कैसे? हज़्फ हमजा का वजूब मुमतनिअ है। असमाए रोयत में हज़्फ हमजा का वजूब है या वजूब मुमतनिअ है? जब वजूब मुमतनिअ मालूम हो जायज है, वाजिब नहीं। वजूब मुमतनिअ का क्या माना? वाजिब नहीं है। तो वजूब है या वजूब मुमतनिअ है? यही तो बयान कर रहे हैं। देखा, इबारत समझ में आ गई। तो ये माना वो इम्तिनाए हज़्फ हमजा दर असमाए रोयत हम बकायदास्त और हज़्फ हमजा के वजूब का मुमतने होना असमाए रोयत के अंदर ये भी कायदे से है। वह दर मुर। अच्छा, यूं करें भाई, ये निशान लगा लें छोटे से। एक तो ऊपर आया था सवाल, इस सवाल पर एक छोटी सी लकीर लगा दें, आपको पता चलेगा यहां से एतराज शुरू हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब ये जहां अब हम पहुंचे, वदर मुर्ब कल्ब आदम कल्ब हर दो आमदा, वदर मुर, इस पर भी एक छोटा सा निशान लगा लें। इस बहस के हम हिस्से कर लेते हैं ना, बात को समझना आसान हो जाएगा। अभी तक क्या क्या बातें बयान हुई? एक तो ये बयान किया कि बाकी सरफियों ने कुल और खुज को शाज कहा है। मेरे उस्ताज मोहतरम क्या फरमाते हैं? यहां कल्ब हुआ है लिहाजा कोई शाज नहीं। फिर इस पर इश्काल हुआ कि यसलू वाला कानून आपने लगाया, वो तो हर जगह जवाजी है। इन्होंने बता दिया कि नहीं, यहां पर वजूबी है, हम कानून की तकरीर और तरह करते हैं। ہم قانون اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یسلو والا قانون باقی جگہ جوازی ہے، لیکن اگر وہاں کیا ہوا ہو، قلب ہوا ہو یا وہ کس میں سے ہو، افعال قلوب میں سے، تو پھر یہ یسلو والا قانون وہاں وجوبی ہو جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک اور اشکال ہو رہا ہے ودر مر، کہ آپ نے ہمیں کیا کہا، جہاں قلب ہوا ہو وہاں پر یہ قانون وجوبی ہے، تو پھر تو مر اور او مر ہم نے عربوں سے دونوں طرح سنا ہے. اگر یہاں قانون وجوبی ہے تو پھر مر ہونا چاہیے، عمر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے تو عربوں سے مر بھی سنا ہے اور عمر بھی. تو جواب دیں گے کہ نہیں، ہمارے قانون پر اعتراض پھر بھی نہیں کر سکتے. دراصل یہاں پر مر کے اندر اصل میں کیا تھا، عمر، عمر کے اندر قلب بھی آیا ہے اور غیر قلب بھی آیا ہے، دونوں صورتیں آئی ہیں. تو جہاں قلب آیا وہاں وہ مر بن گیا اور اس کو مر ہی پڑھیں گے، اور جہاں قلب نہیں ہوا وہاں عمر پڑھیں گے. تو اس میں دونوں صورتیں آئی ہیں، قلب بھی اور عدم توجہ ہے جی. کہ مر میں ہم نے عربوں سے دونوں سنے ہیں، اور آپ تو بتا رہے ہیں کہ یہ قانون وجوبی ہے تو صرف مر ہونا چاہیے، عمر تو نہیں ہونا، حالانکہ ہم نے عربوں سے دونوں سنے ہیں جی. تو جواب دیا کہ بھائی مر کے اندر، یہ مر اور عمر، اس کے اندر قلب بھی آیا ہے اور عدم، جہاں قلب ہوا تھا وہاں مر پڑھتے ہو، جہاں قلب نہیں ہوا وہاں کیا پڑھتے ہو، عمر. تو یعنی اس صیغے کو عرب دونوں طرح استعمال کرتے ہیں، قلب کے ساتھ بھی اور بغیر، اور جب قلب کے ساتھ استعمال کریں تو پھر وہ مر بولتے ہیں، اور جب بغیر قلب کے استعمال کریں تو پھر عمر بولتے ہیں. تو یہ معنی نہیں کہ قلب ہونے کے باوجود دونوں صورتیں جائز ہیں، نہیں، جب قلب ہو جائے پھر تو قانون وجوباً لگے گا اور پھر مر ہی پڑیں گے. اور جو عمر آیا ہے وہ بھی یہی صیغہ ہے، لیکن اس میں بغیر قلب کے ہے، اس کو قلب کے بغیر ہی عرب بولتے ہیں، تو اس میں حذف بھی نہیں ہوگا. یہ معنی ہے ودر مر قلب و عدم قلب، ہر دو آمدہ، اور مر کے اندر قلب اور عدم قلب دونوں آئے ہیں، برتقدیر قلب حمزہ وجوباً حذف میں شود، تقدیر قلب کی صورت میں حمزہ وجوباً حذف ہو جاتا ہے. تقدیر قلب، قدر یقدر، تقدیر کا معنی فرض کر لینا. یہ جو مصنف بتا رہے ہیں ضابطے کی صورت بنا دی، یہ قلب ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہم نے فرض کر لیا یہاں پر کیا ہوا ہے، قلب ہوا، ہم نے کیا کر لیا، فرض کر. تو کہتے ہیں وہ صورت جب آپ قلب فرض کریں گے تو پھر مر ہی پڑھنا پڑے گا، اور جب آپ قلب کو فرض نہیں کریں گے تو پھر کیا پڑھیں گے، او مر. تو یہ دونوں طرح آیا ہے، جبکہ کل اور خز، وہ صرف کل اور خز ہی آئے ہیں. معلوم ہوا وہاں ہمیشہ قلب ہی ہوا ہے، بغیر قلب کے عرب نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. یہ معنی ہے، کہتے ہیں برتقدیر قلب حمزہ وجوباً حذف میں شود، قلب کی تقدیر پر، یعنی قلب فرض کرنے کی صورت میں حمزہ وجوباً حذف میں شود، حمزہ جو ہے وجوباً حذف ہو جائے گا. ولہذا ام ار نہ آمدہ، اسی لیے ام ار نہیں آیا. قلب کی صورت میں اگر حمزہ کا حذف وجوبی نہ ہوتا، کیا ہوتا، جوازی ہوتا، تو پھر ام ار قلب تو ہوا ہے لیکن حمزہ کو نہیں گرایا، تو یہ بھی تو آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے عربوں سے کبھی یہ نہیں سنا. معلوم ہوا ام ار جب ہو گیا پھر حمزہ کو گرانا پڑے گا، اور کیا پڑھیں گے، مر پڑھیں گے. تو کہتے ہیں ولہذا ام ار نہ آمدہ، اور اسی وجہ سے ام ار نہیں آیا ہے. وہ برتقدیر عدم قلب حذف نہ میں شود، اور عدم قلب کی تقدیر پر حذف نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں وہ برتقدیر عدم قلب حذف نہ میں شود، اور عدم قلب کی تقدیر پر، عدم قلب فرض کرنے کی صورت میں کہ قلب نہیں ہوا، حذف نہ میں شود، یہ حمزہ حذف نہیں ہوگا اور ام ار پڑھیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. وقلب مکانی، اس پر بھی نشان لگائیں. یہاں سے اب ایک اور بات بتلانے لگے ہیں، اسی فائدے کی تفصیل چل رہی ہے ابھی. بھائی اسی فائدے کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر قلب مانا، تو کیا عربی زبان میں اور جگہ بھی قلب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا آپ نے اپنے ضابطے کو بنانے کے لیے ایک نئی چیز کا ارتکاب کر لیا؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھائی، کلام عرب میں قلب بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وہ کئی صورتیں ذکر فرمائیں گے. دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وہ قلب مکانی در لغت عرب بسیار واقع می شود. اور قلب مکانی جو ہے، مکان جگہ، جگہ دیکھو حروف کی کیا کرتے ہیں، جگہ بدلتے ہیں نا، تو یہ قلب مکانی ہے، ان کی جگہ بدلتے ہیں. وہ قلب مکانی در لغت عرب، اور عربی زبان میں قلب مکانی جو ہے بسیار واقع می شود، بہت زیادہ واقع ہوتا ہے. گاہے ببردن فا بجائے عین، کبھی کبھار، گاہے کبھی کبھار، گاہے ببردن فا بجائے عین و عین بجائے فا، کبھی کبھار ببردن فا، فا کو لے جانا بجائے عین، کس کی جگہ؟ عین کی جگہ، و عین بجائے فا، اور عین کو فا کی جگہ. کبھی یوں کرتے ہیں، فا کو عین کی جگہ لے جاتے ہیں کلام عرب میں، اور عین کو فا کی جگہ لے آتے ہیں. مثل آدرن در ادرن جمع دار. بھئی دیکھو، دار کی جمع جو ہے نا، دار، اس کی جمع ایک آتی ہے آدر. کیا آتی ہے؟ آدر. اور یہ در اصل تھا ادور، ادور. دار کے حروف اصلی کیا ہیں؟ دال، اور یہ الف اصل میں واو تھا، اور را، دال واو را. تو اس دار کی ایک جمع آتی ہے آدر. توجہ ہے جی. قلب بیان ہونے لگا ہے. آدر کہتے ہیں یہ آدر میں قلب ہوا ہے، اصل میں یہ تھا آدور. آدور افعل جمع تھی، دار کی جمع کیا تھی؟ افعل، آدور. پھر آدور میں کیا کیا؟ وجوہن والا قانون لگا. وجوہن کا قانون کیا تھا؟ کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں واو مضموم آ جائے، یا درمیان میں واو مضموم آ جائے، تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. تو وجوہن کو اوجوہن حمزہ کے ساتھ اوجوہن پڑھنا جائز. اسی طرح ادور، یہاں واو بیچ میں ہے اور مضموم ہے، اس کو کیا پڑھنا جائز؟ ادور. تو لہذا ادور سے کیا بن گیا؟ ادور، ادور. اچھا، ادور کا وزن نکالو، ادور افعل، ٹھیک ہے. پھر حمزہ کو دال کی جگہ لے آئے، اور دال کو حمزہ کی جگہ لے گئے، کیا بن گیا؟ ادور، ادور. اب شروع میں دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، اور ان میں سے دوسرا ساکن ہے، تو اس کو پہلے کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. تو کیا بن گیا؟ آدور، یعنی آمنا والا قانون لگ گیا بھائی. دیکھا، تو دار کی جمع کیا آتی ہے؟ آدور. اور آدور اصل میں کیا تھا؟ آدور افعل. تو معلوم ہوا یہاں قلب ہوا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئے؟ دوبارہ دیکھیے، کہتے ہیں گاہے ببردن فا بجائے عین و عین بجائے فا، کبھی کبھار جو ہے فا کو عین کی جگہ لے جانے سے، اور عین کو فا کی جگہ لانے سے. مثل آدورن، جیسے کہ آدورن در ادورن، کس میں؟ مثلا آدورن کہتے ہیں، آدورن آیا، کس میں؟ در ادورن، کس میں؟ ادورن میں، جمع دار، جو کہ دار کی جمع ہے، کہ در اصل ادور بود، اصل میں یہ کیا تھی؟ ادور تھی. وہ باقاعدہ وجوہن حمزہ شد، تو ادور میں وہ جو ہے وجوہن کے ضابطے سے حمزہ ہو گیا. وہ بقلب مکانی بجائے فا رفتہ، اور قلب مکانی سے وہ کس کی جگہ چلا گیا؟ فا کی جگہ چلا گیا. پھر باقاعدہ آمنا الف شد، پھر آمنا کے ضابطے سے وہ الف ہو گیا. پس آدورن بروزن اعفلن شد، پس یہ آدورن اعفلن کے وزن پر ہو گیا. پھر سنو، پھر سنو، دار کی جمع کیا آتی ہے؟ آدور. کیا آتی ہے؟ دار کی ایک جمع آدور آتی ہے، اس کی جمع دور بھی آتی ہے، دور، دال واورا، دور. تو ایک جماعت دار کی کیا آتی ہے؟ آدر. علماء فرماتے ہیں اس آدر کے اندر قلب ہوا ہے. اصل میں یہ جمع ہے بروزن افعل افعل، یعنی یہ اصل میں کیا تھا؟ آدور، اور اس میں واو مضموم آیا اور وجوہن والا ضابطہ یہاں لگا. وجوہن کا ضابطہ یہ ہے کہ کسی کلمہ کے شروع میں واو مضموم آ جائے یا درمیان میں واو مضموم آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. لہذا ادور، یہ واو مضمون درمیان میں آیا تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز، تو اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا، کیا بن گیا؟ ادور بن گیا. پھر یہ دال اور حمزہ میں قلب ہوا. دال کیا تھا؟ فا، فا، اور حمزہ کیا تھی؟ عین. تو فا کو عین کی جگہ لے گئے اور عین کو فا کی جگہ، کیا بن گیا؟ ادور. اور پھر آمنا والا قانون لگا اور دوسرے حمزہ کو کس سے بدلا؟ الف سے، تو کیا بن گیا؟ آدور، آدور. تو لہذا یہ آدور کس وزن پر ہے؟ اصل میں تو تھا افعل، لیکن فا کو عین کی جگہ لے گئے اور عین کو فا کی جگہ، تو اب اس کا وزن کیا ہے؟ اعفل. فا کو کس کی جگہ لے گئے؟ عین کی جگہ، اور عین کو کہاں لے آئے؟ فا کی جگہ، تو کیا بن گیا؟ اعفل. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے پس آدورن بروزن اعفلن شد، پس آدور اعفلن کے وزن پر ہو گیا. کتاب میں آپ کے اعقل لکھا ہوگا، بھائی قاف نہیں ہے یہ فا ہے، بھائی فا. یہ تھی ایک صورت کس کی؟ قلب کی. توجہ ہے، مثال بھی دے دی کلام عرب سے کہ اس میں کیا کیا، فا کو عین کی جگہ لے گئے اور عین کو فا کی جگہ لے آئے. اب دوسری صورت بتانے لگے قلب کی، وگاہے ببردن عین بجائے لام، اور کبھی کبھار عین کو لام کی جگہ پر لے جانے سے. کبھی کبھار بردن کا معنی لے جانا، عین کو لام کی جگہ پر لے جانے سے. چون قیسیون، جیسے قیسیون در قووسن جمع قوس. بھئی یاد رکھو، قوس کہتے ہیں کمان کو. کس کو کہتے ہیں؟ کمان کو. اس قوس کی جمع آتی ہے قیسیون، عربی میں استعمال ہوتی ہے قیسیون. اور قوس میں ذرا ترتیب دیکھیں، قاف، واو اور سین. اور قیسیون میں ذرا ترتیب دیکھیں، قاف، سین اور یا. معلوم ہو وہ واو یا سے بدل گیا ہے لیکن آخر میں چلا گیا. قوس میں تو واو درمیان میں تھا اور قیسیون میں آخر میں چلا گیا. قلب ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کیا قلب ہوا؟ قوسن. سین کو کہاں لے آئے؟ واو کی جگہ. سین کو یہ یوں کہو، واو کو کس کی جگہ لے گئے؟ سین کی جگہ، یعنی لام کی جگہ لے گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بیان کر رہے ہیں، وگاہے ببردن عین بجائے لام، اور کبھی کبھار عین کو لام کی جگہ پر لے جانے سے. چون قیسی یون، جیسے قیسی یون در قووسن جمع قوس. قووسن کے اندر جو قوس کی جمع ہے، بھئی یہ جو قوس ہے نا، اس کی جمع آتی ہے قیسی یون. یہ قیسی یون بنا کیسے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی جمع آئی فعول وزن پر. قوس کی جمع بناؤ فعول وزن پر، قووس. کیا بن گیا؟ قووس، فعول. بھائی پھر سین کو کہاں لے آئے؟ واو کی جگہ، اور واو کو کہاں لے گئے؟ سین. تو کیا بن گیا؟ قصوون. کیا بن گیا؟ قصوون. توجہ ہے، پہلے کیا تھا؟ قووسن، پھر کیا بن گیا؟ قصوون، فعول وزن ہے. اور فعول وزن میں آپ نے پڑھا ہے دو واو آخر میں آ جائیں تو دونوں کو یا سے بدلتے ہیں اور ماقبل کسرہ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ماقبل کسرہ کر دیتے ہیں اور دونوں واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور پھر وہ یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو کیا بن گیا؟ قوسیون. اور پھر اس سین کی مناسبت سے کہ سین کے نیچے کسرہ ہے، قاف کو بھی کیا دے دیا؟ کسرہ، تو کیا بن گیا؟ قیسیون. اب طریقہ سمجھ میں آیا؟ جیسے آپ نے پڑھا تھا دلون، دلون کی جمع آتی ہے دیلیون. دلیون، یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ دلوون. کیا تھا؟ دلوون. جیسے یہاں کیا تھا؟ قصوون. پھر ما قبل کو کسرہ دیا اور دونوں واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. تو کہتے ہیں چون قیسیون در قووسن، جیسے قیسیون قووسن کے اندر کے سین را بجائے واو بردن، سین کو واو کی جگہ پر لے گئے، واو را بجائے سین اور واو کو سین کی جگہ پر، قصوون شد، پس قصوون ہو گیا. پس باقاعدہ پانزدہم مثل دلیون گشت، پس یہ پندرہویں ضابطے سے دلیون کی طرح ہو گیا، جیسے اس میں دونوں واو کس سے بدلے؟ یا. ما قبل کسرہ ہو گیا اور دونوں واو کس سے بدل گئے؟ یا سے، اور پھر یا کا یا میں ادغام ہوا. یہ تیسری صورت اب آ گئی. وگاہ ببردن لام بجائے فا، وفا بجائے عین، وعین بجائے لام. اور کبھی کبھار قلب یوں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ ببردن لام بجائے فا، لام کو فا کی جگہ لے جانے سے، وفا بجائے عین، اور فا کو عین کی جگہ، و عین بجائے لام، اور عین کو لام کی جگہ لے جانے سے. تین صورتیں ذکر کر دیں قلب کی. پہلی کیا صورت تھی؟ کہ فا کو عین کی جگہ لے جاؤ اور عین کو فا کی جگہ. دوسری صورت کیا؟ کہ عین کو لام کی جگہ لے جاؤ اور لام کو عین کی جگہ لے آؤ. اب تیسری کیا صورت ہے؟ کہ لام کو اٹھا کر لے آؤ فا کی جگہ. جب لام کو فا کی جگہ لاؤ گے تو فا خود بخود عین کی جگہ چلی جائے گی، دوسرے نمبر پہ چلی گئی نا. فعلن، فعلن کا لام میں شروع میں لے آؤں گا تو وزن کیا بن جائے گا؟ لفعن. یعنی فا کدھر چلی گئی؟ عین میں، درمیان میں آ گئی عین کی جگہ، اور عین کدھر چلا گیا؟ لام کی جگہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی بیان کر رہے ہیں. وگاہ ببردن لام بجائے فا، کہ اور کبھی کبھار لام کو فا کی جگہ لے جانے سے، وفا بجائے عین، اور فا کو عین کی جگہ لے جانے سے، وعین بجائے لام، اور عین کو لام کی جگہ لے جانے سے. چوں اشیاؤ، جیسے کہ اشیاؤ، کہ در اصل شیعاؤ بود، کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ شیعاؤ تھا. اس میں جمع شیعن، یہ اس میں جمع ہے شیعن کی. مثل نعماؤ، مثل نعماؤ، آپ کی کتابوں میں ہوگا نعماؤ، یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. نعماؤ، نون پر زبر لگائیں اور عین کو ساکن کریں. نعماؤ جمع نعمت. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو بھائی، جیسے کہتے ہیں اشیاؤ، شے ان کی جمع آتی ہے اشیاء. کیا آتی ہے؟
اشیاء.
علماء فرماتے ہیں کہ یہاں قلب ہوا ہے، اصل میں تھا شیعاؤ، فعلاؤ. توجہ ہے؟ فعلاؤ جیسے نعماؤ، تو یہ فعلاؤ. اس وزن پر ذرا شیعن کو لے جائیں، شیعن میں ذرا ترتیب دیکھیں، فا کی جگہ کیا ہے؟
شین،
اور عین کی جگہ یا، اور لام کی جگہ حمزہ. اب اسی سے بنا لو فعلاؤ، شیعن سے بنا لو فعلاؤ، شیعاؤ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر کیا کیا گیا؟ یہ جو پہلی حمزہ ہے، بعد والی حمزہ تو زائد ہے نا، بعد والی حمزہ تو زائد ہے. تو پہلی حمزہ کیا ہے؟ یہ لام کلمہ ہے. اس حمزہ کو اٹھا کر شروع میں لے آئے، یعنی شین کی جگہ، یعنی فا کی جگہ. اس حمزہ کو فا کی جگہ لائے تو شین خود بخود کہاں چلا گیا؟ عین کی جگہ. اور جو یا تھی وہ کہاں چلی گئی؟ لام کی جگہ. تو کیا بن گیا؟ اشیاء. او دیکھا، قلب ہوا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں چوں اشیاؤ، جیسے اشیاؤ، کے در اصل شیعاؤ بود، کہ اصل میں یہ شیعاؤ تھا. اس میں جمع شیعن، جو کہ اس میں جمع ہے شیعن کی. بھئی ایک ہے جمع، ایک ہے اس میں جمع، ایک ہے جمع، ایک ہے اس میں جمع. جمع یاد رکھو، اس کے مخصوص وزن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مخصوص وزن ہوتے ہیں. جیسے قلم کی جمع اقلام، افعال. یہ افعال مخصوص وزن ہے جمع کا. بہت ساری جمع اس افعال وزن پر آتی ہیں. یا جمع کی دوسری مثال جیسے کتب، جمع ہے کس کی؟ کتاب کی. کتاب کی. یا ایک اور وزن ہے جمع کا, جیسے فعلتن, طالبن کی جمع کیا؟ طالبہ, طالبہ, طالبتن, فعلتن. دیکھا تو جمع کے کیا ہے؟ مخصوص اوزان. تو طالبہ اس کا مفرد کیا؟ طالب. اسی طرح کتب اس کا مفرد کیا؟ کتاب. اس طرح اقلام کا مفرد کیا؟ قلم. تو جمع کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں اور ان کا مفرد بھی ہوتا ہے, اسی مفرد سے تو یہ جمع بنی ہے. تو لہذا جمع جو ہوتی ہے اس کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں اور اس کا مفرد بھی ہوتا ہے, اسی مفرد کو اس مخصوص وزن پر لے جاتے ہیں تو وہ جمع بن جاتا ہے. تو جمع کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مفرد بھی ہو اور وہ کسی جمع کے خاص وزن پر آئے. اور اگر ایسا نہ ہو, ایک لفظ ہے وہ معنی تو جمع کا ادا کر رہا ہے لیکن جمع کے وزن پر نہیں یا اس کا مفرد نہیں, تو اس کو اس میں جمع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو معنی تو جمع کا ادا کر رہا ہے لیکن جمع کے وزن پر نہیں اور اس کا مفرد بھی نہیں, جیسے قومن. قوم تین سے لے کر دس تک مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں, اور دیکھو یہ جمع کا وزن نہیں ہے اور اس کا مفرد بھی نہیں ہے, یہ تو خود مفرد ہے. قوم کی جمع کیا آتی ہے؟ اقوام. تو جمع کسے کہتے ہیں؟ جو خاص وزن پر ہو, جمع کے مخصوص اوزان ہے اور اس کا مفرد بھی ہو. لیکن قوم کیا ہے؟ یہ معنی تو جمع کا ادا کر رہا ہے. جمع کے کتنے افراد ہوتے ہیں؟ کم از کم تین یا زیادہ. تو قوم ان, دیکھو معنی تو جمع کا ہی ادا کر رہا ہے, تین یا تین سے زیادہ مرد ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قوم. لیکن یہ جمع کا وزن نہیں اور نیز اس کا مفرد بھی نہیں آتا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو اس میں جمع کہتے ہیں. اس میں جمع, جمع والا اسم, یعنی جمع نہیں ہے, جمع کا اسم, یعنی ایک ایسا اسم ہے جو جمع والا معنی ادا کر رہا ہے. پھر دوہراؤ, جمع کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے خاص اوزان ہوتے ہیں ان وزنوں پر آئے اور نیز اس کا مفرد بھی ہوتا ہے, اسی سے جمع بنے گی نا. لیکن اس میں جمع میں ایسا نہیں ہوتا, وہ جمع کے مخصوص وزن پر بھی نہیں ہوتا اور اس کا مفرد کا ہونا ضروری نہیں. مفرد آ بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں, لیکن جمع کے اندر مفرد کا آنا کیا ہے؟ ضروری. یہ جو شیعہ فعلا وزن بتایا انہوں نے, یہ اس میں جمع ہے, جمع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس میں جمع ہے. تو اس کے لیے مفرد کا ہونا ضروری نہیں, مفرد آ بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں, لیکن جمع کے اندر مفرد کا آنا کیا ہے؟ ضروری. کہتے ہیں چوں اشیاء او کے در اصل شیء او بود, جیسے کہ اشیاء او کے یہ اصل میں شیء او تھا, اس میں جمع شیء ان, جو اس میں جمع ہے شیء ان کی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں جمع ہے شیء ان, تو اس میں مفرد ہونا ضروری نہیں لیکن مفرد ہو بھی سکتا ہے, جیسے یہاں شیء ان ہے. تو اس میں جمع کیا آ گئی؟ جمع نہیں کہیں گے کیونکہ یہ جمع کے اوزان پر نہیں ہے. کس کو؟ فعلاؤ. کس کو؟ یہ فعلاؤ شیعاؤ جو آیا یہ جمع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس میں جمع ہے. کیوں اس میں جمع ہے؟ کیونکہ اس جمع کے اوزان پر نہیں ہے. جمع کے خاص اوزان ہے اور ہمیشہ جمع کے لیے مفرد بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں جمع کے لیے مفرد ہونا ضروری نہیں. تو کہتے ہیں کہ چوں اشیاء, جیسے اشیاء کے در اصل شیء آبود, کی اصل میں شیء آو تھا, اس میں جمع شیء ان, یہ اس میں جمع ہے شیء ان کی, مثل نعما, اس میں جمع ہے نعمت, جیسے کہ نعما, یہ اس میں جمع ہے نعمت کی. اس پر اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ اشیاء کیا تھا اصل میں؟ شیعاؤ. آپ اس کو سیدھا سیدھا اشیاؤ کو اسی طرح رکھیں اور اس کو بتا دیں کہ یہ افعال وزن پر ہے. افعال, توجہ ہے, اشیاء, افعال, افعال. شیء ان میں فا کی جگہ کیا؟ شین. افعال, اشیاء. اشیاء میں ذرا وزن نکالو اس کا. اشیاء, شین, یا اور حمزہ آ رہے ہیں یا نہیں؟ اور شیء ان میں بھی شین, یا اور حمزہ ہیں, اسی ترتیب سے ہے نا. تو اشیاء فاعل نام لگا دیں ذرا افعال. دیکھا تو آپ نے ہمیں کیا کہا کہ شیء ان کی جمع ہے شیء آؤ اور پھر اس شیء آؤ میں قلب ہوا اور کیا بن گیا اشیاء. اس کے بجائے سیدھا سیدھا کہہ دیں یہ افعال وزن پر ہے اور افعال جمع کا وزن ہے. قلم کی جمع کیا آتی ہے اقلام افعال آتی ہے. تو یہاں بھی شیء کی جمع کیا آ گئی اشیاء بروزن افعال. تو آپ کو جواب دیں گے کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کیونکہ اشیاء غیر منصرف ہے. اشیاء کا لفظ کیا ہے غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے لیے تو کوئی سبب کا ہونا ضروری ہے کہ اس میں کیا ہو دو سبب ہو منع صرف کے یا کوئی ایک سبب جو قائم مقام دو کے ہو وہ اس کے اندر پایا جائے. اگر ہم اس کو افعال وزن پر مان لیں عرب سے تو ہم نے سنا وہ اس کو ہمیشہ غیر منصرف پڑھتے ہیں پھر تو غیر منصرف کا کوئی سبب نہیں رہے گا. کس کا غیر منصرف کا کوئی سبب نہیں رہے گا. افعال کوئی سبب ہے نہیں. جمع منتحل جمعہ تو یہ نہیں ہے. جمع منتحل جمعہ ہو پھر تو کیا کہتے یہ دو سببوں کے قائم مقام. لیکن یہ تو افعال وزن ہے تو اس میں تو ایک بھی سبب نہیں. سورج سمجھ میں آ گئی. لیکن عرب اس کو کیا پڑھتے ہیں غیر منصرف. غیر منصرف ہے تو لازمی بات ہے کوئی سبب ہے اس کے اندر جب ہی کیا پڑھ رہے ہیں غیر منصرف. لہذا اگر آپ اس کو افعال مان لیں تو اس کے غیر منصرف پڑھنے کی کوئی وجہ آپ کو نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ ہماری بات مان لیں اس کو کس وزن پر مان لیں فعلا. کس وزن پر مان لیں فعلا وزن پر مان لیں اب اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ بھی مل گئی علت بھی مل گئی. کیا کہ فعلا کے آخر میں الف ممدودہ ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ الف ممدودہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ دو سببوں کے الف ممدودہ ہو اور زائدہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. اب یہ غیر منصرف ہو گیا اور پھر شیء اسے قلب کے ذریعے کیا بن گیا اشیاء بن گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. دیکھیے کہتے ہیں وہ اشیاء بروزن افعال نمے تمانت شد اور اشیاء جو ہے وہ افعال کے وزن پر نہیں ہو سکتا زیرا کے. زیرا کا معنی اس لیے زیرا کے اشیاء غیر منصرف است. اس لیے کہ اشیاء لفظ غیر منصرف ہے. وہ بر تقدیر بودنش بروزن افعال اور اس کے افعال وزن پر ہونے کی تقدیر پر. اگر ہم اس کو کیا فرض کر لیں کس وزن پر ہے افعال. وبر تقدیر بودنش بروزن افعال اور بروزن افعال پر ہونے کی تقدیر پر سبب برائے منع صرف آ یافتہ نمے شود. کوئی سبب اس کے منع صرف کا نہیں ملے گا. یافتن کا معنی پانا. کوئی نہیں سبب کوئی نہیں پایا جائے گا. تو کہتے ہیں وبر تقدیر بودنش بروزن افعال سبب برائے منع صرف آ یافتہ نمے شود اور اس کے افعال وزن پر ہونے کی تقدیر پر کوئی ایک سبب برائے منع صرف آ اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے یافتہ نمے شود پایا نہیں جائے گا. ولہذا اصلش بروزن فعلا او قرار دادند. لہذا اس کی اصل جو ہے فعلا وزن پر قرار دی ہے. صرفی حضرات نے اس کی اصل افعال وزن پر نہیں بلکہ فعلا وزن پر قرار دی کہ حمزہ ممدودہ سبب منع صرف است. کہ اس میں جو حمزہ ممدودہ ہے وہ منع صرف کا سبب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. حمزہ ممدودہ جو ہے وہ اس کے منع صرف کا سبب ہے. قائم مقام میں دو سبب اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. وبعد قلب اشیاء بروزن لفعاء شدا اور قلب کے بعد اشیاء جو ہے وہ لفعاء وزن پر ہو گیا. کس وزن پر لفعاء. اصل میں کیا تھا شیء بروزن فعلاء پھر حمزہ کو کہاں لے گئے شروع میں لے گئے. تو فعلا میں سے لام کو ذرا شروع میں لے جاؤ کیا بن گیا فعلا وزن لفعاء. تو یہ لفعاء بن گیا یا نہیں. تو یہ معنی ہے کہ اشیاء بروزن لفعاء شدہ اشیاء کس وزن پر ہو گیا لفعاء. یعنی لام کو اٹھا کر فا کی جگہ لے آئے ہیں. فا
فا خود بخود عین کی جگہ چلی گئی اور عین خود بخود لام کی جگہ چلا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آپ کی کتابوں میں تفعا ہوگا, بھائی یہ تا نہیں ہے یہ لام ہے. تو بر وزن لفعا شدہ, یہ لفعا وزن پر ہو گیا.
اچھا بھائی چلیے بس کریں, اب اردو کی کتاب میں سے بھی دیکھ لیں. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح دیکھیے بھائی اردو کی کتاب میں. سوال, اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ اصل قاعدہ صرف یعیدوں میں پایا جاتا ہے. عبارت مل گئی؟ اچھا سوال, اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ اصل قاعدہ صرف یعیدوں میں پایا جاتا ہے اور تعیدو اعیدو نعیدو اس کے تابع ہیں, تو شروع کتاب میں آپ کا یہ کہنا غلط ہوا کہ قاعدہ مطلق علامت مضارع میں بیان کرنا چاہیے. صرف یا میں قاعدہ بیان کرنا اور دوسروں کو تابع قرار دینا تطویل لا طائل ہے. آپ کی یہ تقریر جو آپ نے شروع میں کی تھی اس کا آپ کا یہ کہنا غلط ہوا. جواب, تحریر قواعد کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک تو قاعدہ کی تقریر, دوسرے قاعدہ کے سبب اور نقطہ کا بیان. قاعدہ کی تقریر ایسی کلی ہونی چاہیے جو تمام جزیات کو شامل ہو جائے, اور نقطہ و سبب کے بیان میں یہ واضح کرنا چاہیے کہ قاعدہ کی علت فلاں صیغہ میں فلاں چیز تھی اور دوسرے صیغوں کو اس کا تابع کیا گیا ہے. اصل تقریر ہی میں فرق بیان کر دینا انتشار ذہن کا موجب ہوتا ہے. چنانچہ محققین کی عادت بھی یہی ہے, کما ترا فی الفصول الاکبریت والاصول الاکبریت وسائر کتب اولی التحقیق, اور فعل و مصدر کی اصالت و فرعیت کی تحقیق عن قریب اسی باب میں استاذ محترم کے افادات کے مطابق آ رہی ہے. افادہ, ابا یا ابا کو جو باب فتحہ سے ہے, حالانکہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی نہیں شاذ کہا گیا ہے, اور دوسرے کلمات بھی مثلا قلا یقلا وعز یعزو وبقا یبقا علی بعض اللغات فتحہ سے بغیر شرط مذکور کے آ گئے ہیں. ان سب کا شذوذ دفع کرنے کے لیے استاذ محترم نے قاعدہ اس طرح بیان فرمایا کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو باب فتح یفتحو سے آئے ضروری ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو. قاعدہ میں صحیح کی قید بڑھانے سے ان سب کلمات کا شذوذ ختم ہو گیا, کیونکہ ان میں سے بعض ناقص اور بعض مضاف ہیں. افادہ, کل خز اور مر میں جو در اصل او کل او خز اور او مر تھے, دونوں حمزہ حذف کرنے کو شاذ کہا گیا ہے. استاذ محترم نے ان کا شذوذ اس طرح دور فرمایا کہ ان صیغوں میں قلب مکانی ہوا ہے کہ فا کو عین کی جگہ رکھ دیا گیا, چنانچہ اک ال اخ اس اور ام ار ہو گئے. پھر یسلو کے قاعدہ سے حمزہ کو حذف کیا تو حمزہ وصل بھی استغنا کی وجہ سے گر گیا. سوال, یسلو کا قاعدہ تو جوازی ہے اور کل و خز میں حذف واجب ہے. جواب, ہم قاعدہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ساکن غیر مدہ زائدہ و غیر یا تصغیر, دیکھا یا تصغیر پر کیا لفظ داخل کر دیا, غیر بھائی. پھر دیکھیں عبارت, ہم قاعدہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ساکن غیر مدہ زائدہ وغیر یا تصغیر کے بعد واقع ہو, اس کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ حذف کر دیتے ہیں. اگر ساکن کے بعد حمزہ کا وقوع قلب مکانی کی وجہ سے ہو یا فعال قلوب کے کسی فعل میں ہو تو حذف وجوباً ہوگا ورنہ جوازاً. پس حذف حمزہ کا وجوب افعال رویت میں بھی قاعدے کے مطابق ہے اور ان تینوں صیغوں میں بھی, اور اسماء رویت میں حذف نہ ہونا بھی قاعدہ کے مطابق ہے. اسماء رویت میں حذف نہ ہونا یعنی حذف کا واجب نہ ہونا, بھائی میں نے عبارت صحیح کروائی تھی, یہ خود ان کے حاشیے میں بھی دیکھ لیں. دیکھیے قولہ حذف نہ ہونا یعنی حذف کا واجب نہ ہونا بھی قاعدے کے مطابق ہے. آگے دیکھیے, اور مر میں قلب اور عدم قلب دونوں جائز ہیں, لہذا قلب کی صورت میں حمزہ وجوباً حذف ہوگا, چنانچہ ام ار نہیں کہہ سکتے, اور عدم قلب کی صورت میں حذف نہ ہوگا.
اور عربی زبان میں قلب مکانی بکثرت واقع ہوتا ہے، کبھی تو فا کو عین کی جگہ اور عین کو فا کی جگہ لے جا کر، جیسے آدورن دارن کی جمع ادور میں جو در اصل ادورن تھی، وہ بقاعدہ وجوہن حمزہ بنا اور قلب مکانی سے فا کی جگہ پہنچ کر آمنا کے قاعدے سے الف بنا، پس آدورن بروزن اعفلن ہو گیا. اور کبھی عین کو لام کی جگہ لے جا کر، جیسے قوسن کی جمع قووسن سے قسیون کے سین واو کی جگہ اور واو سین کی جگہ چلا گیا قصوون ہوا، پھر قاعدہ نمبر 15 سے دلی یون کے مثل ہو گیا. اور کبھی لام کو فا کی جگہ، فا کو عین کی جگہ اور عین کو لام کی جگہ لے جا کر، جیسے اشیاء کے در اصل شیء او تھا جو شیء ان کا اس میں جمع ہے، جیسے کہ نعما او نعمت کا اس میں جمع ہے، اور اشیاء بروزن افعال نہیں ہو سکتا کیونکہ اشیاء غیر منصرف ہے، اور افعال کے وزن پر ہونے کی صورت میں اس میں منع صرف کا کوئی سبب نہیں پایا جاتا، لہذا اس کی اصل بروزن فعلاء قرار دی گئی ہے کہ حمزہ ممدودہ سبب منع صرف ہے جو قائم مقام دو سبب کے ہے، اور قلب کے بعد اشیاء بروزن لفعاء ہو گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.